أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ ماہ رمضان کی ایک اور رات ایک اور دن کو درک کر سکیں اور اس رات میں ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب کے لیے آپ سب کے لیے سعادت اور نجات کا سبب بنے. جیسا کہ رمضان کی ابتدا ہی سے اس بات پر تاکید رہی ہے اور روایات کی روشنی سے بیان بھی کیا گیا کہ ماہ رمضان ماہ عبادت ہے، ماہ رمضان ماہ استغفار و توبہ ہے، ماہ رمضان ماہ دعا ہے. اس کے اوپر ہماری گفتگویں ہوتی رہی. آج جو آپ کی خدمت میں موضوع پیش کرنا ہے وہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر امام سجاد علیہ السلام ایک دعا میں ماہ رمضان کو وداع کرتے ہیں اور اس وداع والی دعا کے اندر امام علیہ السلام ایسے بلند معارف ذکر کرتے ہیں کہ جو تمام عالم بشریت کے لیے راہ ہدایت ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور اسی طریقے سے جناب مولانا سید حسن عسکری صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ آغا جمشید بیان کیا ہے اس بات کو کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر امام نے ایک دعا مخصوص طور پہ جو ہے وہ ودا کے حوالے سے بیان کی ہے، الوداع کیا ہے ماہ رمضان کو اور استقبال ماہ رمضان کی بھی دعا تھی کہ جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں جو ہے وہ بیان کیا. اب چونکہ ماہ رمضان بالکل اپنے اختتام پر ہے، تقریباً شاید یہی ایک کل کا دن ہی شاید رہ گیا ہے، تو اس میں امام علیہ السلام نے اس ودا والے جو دعا ہے کون سے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ چونکہ دعا بہت لمبی ہے اس کو ہم شاید مکمل نہ کر پائیں اس پروگرام کے اندر، تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک کلی طور پر جو اس کا تعارف ہے اور کون کون سے مطالب اہم اس پہ اشارہ ہوئے ہیں اس کی طرف روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. آج اپنے اس پروگرام کا آغاز عظیم و شان صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کرتے ہیں. جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اتفاقاً ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا کہ جس میں آج ہم ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر, جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ابتدا میں کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کے ہر دن ہر رات کا جدا حساب ہے معصومین کے ہاں, الگ شان و عظمت ہے ہر لمحہ بے لمحہ کی. تو جناب جابر فرماتے ہیں کہ جی ہاں, آج آخری جمعہ ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری جمعہ جب بھی ہو ماہ رمضان کا تو یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا پھر جناب جابر نے نقل فرمائی, فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہو فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. خدایا کہ اس ماہ رمضان کو یہ آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا روزوں میں سے, آئندہ ماہ رمضان کو بھی میں درک کر سکوں, اور اگر قسمت یہی ہے کہ میری موت لکھی جا چکی اسی سال میں تو پھر آئندہ اس ماہ رمضان کے بعد مجھے محروم قرار نہ دینا, مرحوم قرار دینا, یعنی میں رحمت
الہی کا مشمول شامل حال میں
شامل حال ہو, رحمت الہی سے محروم نہ رہ جاؤں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ شخص دعا پڑھے گا, یہ دعا سیف سجادیہ کے اندر جناب مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے جہاں تشریف فرمائی ہے, تو جو بھی یہ دعا پڑھے گا اگر آئندہ ماہ رمضان تک زندہ رہا تو آئندہ ماہ رمضان کے روزوں کو درک کرے گا, اگر فوت ہو گیا چلا گیا اس دنیا سے تو رحمت اور رضوان خدا اس کا منتظر ہوگا. تو یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے کہ ہر دن کی ہر رات کی جدا باقاعدہ دعا بھی ذکر ہوئی ہے, معصوم نے ہر لمحہ کو الگ حساب شمار کیا ہے کہ ایک انتہائی اہم جن میں سے ایک دعا آج ہے جو ہم نے. تو یہ دعا جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ دعائے وداع ہے, واقعاً ایک عظیم و شان دعا ہے, بلکہ معرفت کا, معرفت پروردگار کا ایک مکمل سلیبس معصوم علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل فرما دیا ہے. شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر فرمایا کہ یاد دلا رہے ہیں لوگوں کو, مسلمانوں کو, کہ اس ذات کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو کیسے مانگنا ہے. فرمایا اللہم, کہ اس ان صفات سے شروع کیا کہ لا, آپ ایسی ذات ہے کہ جو توقع نہیں رکھتی, لا ترجو من اجر, کہ تو اپنے اجر کا توقع نہیں رکھتا. اگر لوگوں کو عطا بھی فرماتا ہے تو کبھی اس توقع نہیں رکھتا کہ میں ان کو عطا کر رہا ہوں اس سے میرا شکریہ ادا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تو عطا کرتا ہے پشیمان نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ اپنے بندوں کو تو کبھی بھی مساوات کی بنا پر عطا نہیں کرتا, کیونکہ اگر مساوات کی بنا پر عطا کرے تو ہمیں کیا حق ہے. اصلا ہم جو دعا پڑھتے ہیں, معصوم ہمیں تعبیر تعلیم دی ہے اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک, کیونکہ عادل پر آ گیا پروردگار تو بہت بڑے بڑے اولیاء الہی اللہ کی بارگاہ میں مشکل میں پہنچ جائیں گے.
خداوند متعال جو ہے اپنے عادل کے ذریعے جو ہے وہ تعامل نہیں کرتا اپنے بندگان سے, بالکل جی فاضل جو ہے وہ ضروری ہے.
جی اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اور صفات پروردگار کا ذکر فرمایا, تشکر من شکرک وانت الحمدہ شکرک, پروردگار تو عجیب ذات ہے, تو نے خود اس کو یاد دلایا ہے کہ میرا شکر ادا کر. جب یہ تیرے دربار تیری بارگاہ میں سیکھا ہوا انسان تیری بارگاہ میں آتا ہے شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے. تستر علی من لو شئت فباتا, تو اس کی پردہ پوشی کرتا ہے, اگر تو چاہتا تو اس کی اس کو بے عزت کروا سکتا تھا, معاشرے میں وہ خراب ہو سکتا تھا, لیکن تو نے پردہ ڈالا. انت الذی فتحت لعبادک بابن, یہ دوسرے فاز میں جا کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ماہ رمضان میں خصوصی طور پر تو نے ہمیں عطا فرمائی اور وہ ماہ رمضان ابھی ہم سے جا رہا ہے, وہ یہ ہے انت الذی فتحت لعبادک بابن الی عفوک سمیتہ توبہ, تو وہی ذات ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے یہ باب دروازہ کھلا رکھا ہے کہ میرے پاس واپس پلٹ کرو, اور میں نے توبہ کا دروازہ تمہارا ایک کھلا رکھا ہے. پھر قرآن نے فرمایا, اور اس دعا کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کے یاد سے بہت زیادہ استناد فرمایا ہے, بہت زیادہ ذکر فرمایا. میں سے ایک عجیب بھی فرماتے ہیں, فَقُلْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا, کہ توبۃً نصوحا اللہ کی جانب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ خود باب دروازہ رکھا توبہ کا، اور توبہ کا دروازہ رکھنے کے بعد ایک اور احسان یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو تعلیم دی، ان کو یاد دلایا کہ میرا وہ دروازہ کھلا ہے توبہ والا، اگر وہ نہ بتاتا تو کسی انسان کو پتہ نہ تھا.
بالکل
گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس ہو جاتا، پھر اندھیرے میں چلا جاتا، ظلمت میں چلا جاتا، تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو پھر بھی میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اس تک فقط نہیں، امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں تو نے گناہ کار لوگوں کو پھر اور ترغیب دلائی، اور تو نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تم نے گناہ کر لیا مشکل نہیں ہے، میرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فقط کھلا نہیں، تم واپس آ جاؤ میں تمہیں ایک کے بدلے دس دوں،
دس نے کیا
اور اگر تمہارا خلوص و اخلاص زیادہ ہوا یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے سے مزید بھی دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ امام زین العابدین سلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں انت الذی دللتہم بقولک من غیبک و ترغیبک الذی فیہ حظہم علی ما لو سترتہ لم تدرکوا ابعادہ، کہ تو نے پھر احسان فرمایا اپنے غیب سے انبیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، اولیاء بھیجے، کہ جو ان لوگوں کو بتانے کے لیے آئے کہ تیرے پاس کیا کیا ہے. اگر تو ان کو چھپا لیتا، لو سترتا ہو، اگر تو ان کو چھپا لیتا ہم سے تو ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ تو کیسی ذات ہے، تو کیا ہمیں دینا چاہتا ہے.
بس یہاں پہ جو ہے وہ فلسفہ نبوت و امامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے.
فلسفہ نبوت و امامت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آئے، وہ احسان، وہ لطف جو آپ نے فرمایا، اللہ ذات نے، اللہ کی ذات نے فرمایا ان لوگوں کو اس گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی رحمت کی طرف لینے کے لیے. اور پھر ماہ رمضان کا جو پانچویں چھٹے فاز میں ماہ رمضان کی طرف کے ایک عظیم نعمت ہے، اللہم و انت جعلت من صفایا تلک الوظائف و خصائص تلک الفروض شہر رمضان الذی اختصصته من شہر الشهور، کہ ان وظائف جو تو نے لوگوں پر فرض کیے اور جو احکام ان پر جاری کیے ان میں سے ایک شہر رمضان ہے کہ جس کو تو نے اختصاص دیا، باقی تمام گیارہ مہینوں سے جدا اس کو اختصاص دیا، کہ اس کے اندر جو کام تم کرو گے اس کام کا اجر بھی جدا ہے، اور پھر اس کام کا حساب کتاب کے جس طرح ہم پچھلے پروگرام میں سید بزرگ اور فرما رہے تھے کہ آنا اجزا بہ، اگر وہ تعبیر کی جائے کہ میں اس کی جزا ہوں، تو یہ سارا لطف پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ساری چیزیں. اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا کہ وہ تو پورے صحیف سجادے میں ایسے ہی ہے کہ بار بار صلوات کا ذکر کرتے ہیں کہ محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہے، اور فرمایا کہ ہمیں ان گناہوں سے توبہ دے دے، معافی دے دے، کہ جو گناہ ہم نے اسی بابرکت مہینے میں بے سمجھی میں کر لیے، متوجہ نہیں تھے، کسی کا حق مار لیا، کسی کی غیبت کی، کسی کی، کوئی انسان بغیر توجہ کے بہت سارے گناہوں میں شکار ہو سکتا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے ذریعہ ہمیں جس طرح اس کا چاند ایسے ایسا کم ہوتا جا رہا ہے، بن سلاخ اس جس طرح یہ مہینہ ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گناہ بھی کم کرتا چلا جا، واف و انا بعفوک واغفر لنا ما باقی منا، جو ہم سے باقی رہ گیا اس کو معاف فرما.
جی شکریہ. اب آتے ہیں دوبارہ اس کی طرف، آغا صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا کہ اس دعا کا عنوان جو ہے وہ وداع ماہ رمضان ہے، تو ایک سوال یہی ذہن میں اٹھتا ہے کہ الوداع تو ایک زندہ مثلا چیز کو، اور وہ بھی انسانوں کے اندر رائج ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں سے جب جانے لگتا ہے تو اس کو الوداع یا اس کو وداع کیا جاتا ہے، تو یہ ماہ رمضان یعنی زمانے کو وداع کرنے کا کیا معنی ہے، آپ کیسے اس کو تشریح کریں گے؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جی جیسا کہ آپ نے سوال میں یہ فرمایا کہ ماہ رمضان کو الوداع کرنے کا ایک اسلامی اور اہل بیت کی طرف سے یہ ادب بیان ہوا ہے، دیکھیں ایک الہی ثقافت ہے، ایک انسانی ثقافت ہے، انسانی رسم و رواج ہے کہ جب بھی کوئی عزیز، جب بھی کوئی پیارا انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اس کا استقبال کرتا ہے، اور اسی طرح جب وہ عزیز، جب وہ پیارا اس سے جدا ہوتا ہے تو اس کو الوداع کیا جاتا ہے. خوب یہ خوب انسانوں میں رائج ہے، جو انسان خوب انسان عقلاء میں سے ہیں، عاقل ہے، جو انسان کا ایک عزیز آتا ہے خوب اس کا استقبال کرتا ہے، اور جو جاتے ہوئے اس کو رخصت کرتے ہوئے الوداع کیا جاتا ہے. لیکن ماہ رمضان خوب ایک عاقل چیز نہیں ہے، ایک عاقل وجود نہیں ہے، ذی شعور وجود نہیں رکھتا، بلکہ ایک اعتباری امر ہے، ایک زمان ہے، ایک وقت کا پیریڈ ہے. اس کو الوداع کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی علت ہم دو بیان کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اعتباریات اور جو غیر ذی شعور چیزیں ہوتی ہیں یا جو بے روح چیزیں ہوتی ہیں، یہ اگر کسی عاقل کے ساتھ یا عقلاء کے ساتھ مربوط ہو جائیں، ان کی نسبت قائم ہو جائے، تو ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا خوب تقدس پیدا ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں، ان کی نسبت جب کسی عاقل کی طرف، کسی مقدس چیز کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس بے روح چیز کو بھی تقدس مل جاتا ہے، اسی طرح احترام مل جاتا ہے، اسی طرح اس کی اہمیت اور منزلت بڑھ جاتی ہے. خوب اس کی شواہد بہت زیادہ ہمارے جامعہ میں موجود ہیں، ہمارے اجتماع میں موجود ہیں. خوب اسی طرح یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کی نسبت خالق رمضان کی طرف ہے، خالق کائنات کی طرف ہے، دین کی طرف ہے. دین ایک حقیقی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تقدس پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اہل بیت ہمیں اظہار محبت کا درس دے رہے ہیں کہ ہم اس کو اہمیت دیں، ہم اس کو اس کی قدر و منزلت جانیں. تو اسی کے لیے اہل بیت اس کو استقبال بھی کرتے ہیں ماہ رمضان کو، اور الوداع بھی کرتے ہیں. استقبال کے لیے دیکھیں، رجب اور شعبان جیسے مہینوں کو رمضان کے ابتدا میں رکھا گیا ہے کہ اے مومن، اے عبد خدا، جب تو اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان سے شرف یاب ہونا چاہے، تو اس وقت تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو رجب اور شعبان جیسے مہینوں میں عبادت کر کے، تفکر کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر، تاکہ آپ ایک پاک ہو کر ماہ مبارک میں داخل ہوں.
بالکل. انتصاب کے اندر ایک اور مثال ہمارے پاس ہے، شاید مناسب ہو وہ یہاں ذکر کرنا، کہ امام سجاد علیہ السلام نے ہی میرے خیال میں کسی جگہ پر بنایا بتایا ہے کہ میں کعبہ کا بیٹا ہوں.
انا بنو مت کا تو انا بنو منا، شام کا خطبہ ہے مولا کا.
جی ہاں بالکل. اس میں اپنے آپ کو منا کا بیٹا، کعبے کا بیٹا، اس کا بیان کر رہے ہیں، نسبت جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی
بالکل یہ ساری کی ساری شعائر خدا تھی، چونکہ ان سب کی نسبت خدا کی طرف تھی، اس لیے ان کی عظمت بڑھ گئی تھی، اور پھر ظاہر ہے اہل بیت بھی ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں. بس یہاں گویا ایک اظہار محبت کا اور عشق کا درس ہمیں مل رہا ہے. اور دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے احساسات اور عشق کو اس کو کنڈم کیا ہو یا مذمت کی ہو، نہ نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر محبت اور عشق کا پہلو ہے، اس کو جہت دی ہے، اس کو ڈائریکشن دی ہے. کہا ہے کہ یہ جو آپ کی محبت کا پہلو ہے، یہ آپ خدا کی راہ میں استعمال کرو، عشق خدا کے ساتھ کرو، عشق حقیقی چیزوں کے ساتھ کرو، نہیں یہ کہ اس پہلو کو خراب کیا گیا یا ختم کیا گیا ہے. بس یہاں ماہ رمضان کے ساتھ اظہار محبت، ماہ رمضان کا استقبال کرنا، ماہ مبارک کا الوداع کرنا اسی زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے کہ آپ اپنی محبت کو خدا کی راہ میں لے آؤ، خدا کی راہ کے ساتھ عشق ہو، خدا کے ساتھ عشق ہو. اور الوداع کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ الوداع ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کا کوئی قریبی عزیز اور رشتہ دار اور کوئی پیارا آپ سے جدا ہو رہا ہو. دیکھیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی انسان اپنا بیٹا بھائی جنگ میں بھیجتا ہے یا ایک لمبے سفر پہ بھیجتا ہے، تو کس طرح اس کو الوداع کرتا ہے، کتنا غمگین ہو کر، کتنا افسردہ ہو کر اس کو الوداع کرتا ہے، اس کو رخصت کرتا ہے. اسی طرح یہاں یہی گویا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام خود کیسے الوداع ہو رہے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ماہ مبارک کو اپنے سے رخصت کر رہے ہیں. گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ مومن کی بھی ایسی حالت ہونی چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر جو خداوند متعال نے فرصت دی ہے، یہ کسی بھی مہینے کے اندر نہیں ہے. بالکل فرصت کا معنی بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے اندر وہ زمینیں فراہم کر دیتا ہے کہ جو انسان کو تکامل، سعادت و قرب الہی کے قریب کرتے ہیں. تو یہ فرصتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ خداوند متعال عطا کر دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرصتیں خدا نے دی تھی ان کا اب ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. تو اب یہ مطلب اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو ودا اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی عزیز جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. واقعی انسان احساس کرتا ہے کہ انسان اگر پورا سال اپنی اس روحی حالت کو دیکھے تو جیسے میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر رمضان میں ہر انسان یہ درک کرتا ہے کہ جو اپنے معاشرے میں برا انسان بھی ہونا وہ بھی ماہ رمضان کا تقدس برقرار رکھ رہا ہے. ہم نے اپنے ماحول میں معاشرے کے اندر اس قسم کے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں آ کر. یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے زیادہ زمینیں فراہم ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان کے جو شقی بن چکا ہوتا ہے لیکن وہ ماہ رمضان کے تقدس کو برقرار رکھے ہوئے ہوتا ہے, اور اب وہ اس کی اپنی بدبختی ہے کہ اگر وہ ان زمینوں سے استفادہ نہیں کر پا رہا. تو ظاہری بات ہے کہ ایسے مہینے کا ودا بھی اس طریقے سے. میرے خیال میں ایک اور نقطہ کہ جو ہم اشارہ کر سکتے ہیں اس کی طرف وہ یہ ہے کہ خود قرآن کے اگر اس آیت کو اگر مد نظر رکھیں کہ جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تسبیح الہی کر رہی ہے.
ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم,
یعنی تم یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے, تم فاہم نہیں رکھتے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے زمانہ جو ہے یہ بھی خود ایک شے ہے.
جی جی بالکل, ایک یعنی حقائق میں سے وجودات میں سے ایک وجود ہے ماہ رمضان. خب اس کے اندر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان سرسری نگاہ میں دیکھے اور کہے کہ نا یہ بے شعور ہے, نا اس کے اندر شعور ہے. یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے,
دو نگاہیں ہمارے پاس ہوں گی کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ایک نگاہ یہ قائل ہے کہ زمانہ بے شعور ہے,
جی
عاقل نہیں ہے, اور اس اعتبار سے تو جی وہی بنے گی کہ جو آپ نے پہلے بیان کی ہے. لیکن ہم جب اس زاویہ نگاہ کی طرف آتے ہیں, قرآن نگاہ سے ہم اس طرف آتے ہیں, تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن اس طرف ہدایت کر رہا ہے بشر کو کہ اس کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ شعور اپنے وجود کی حد تک, کہ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اس میں نہیں جائیں گے کہ ہر وجود کس طریقے سے ذی شعور بنتا ہے یا کہلاتا ہے, لیکن بہرحال کسی حد تک شعور رکھتا ہے. اگر اس کو مان لیں تو پھر تو ودا کا معنی کسی حد تک اور بھی زیادہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم. ایک تو میں یہ بیان کروں گا کہ اگر پچھلے سوال میں کوئی مطلب باقی رہ گیا ہے تو اس کو کامل کر دیجئے گا, اور ساتھ اس کا جو مطلب جو ہے وہ بیان کرنا ہوگا آپ کو کہ امت اسلامیہ کے بارے میں پھر زین العابدین علیہ السلام نے کچھ مطالب جو اس دعا میں بیان فرمائے ہیں, اس کی طرف اشارہ کیجیے گا.
جی بالکل, امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے اس صحیفہ سجادیہ کے اندر قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں پورے عالمین پر انتخاب کیا, فضیلت دی. لیکن تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ملا کے افضلیت اور ملا کے برتری یہ بیان فرمایا, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تم میں سے زیادہ با تقوا ہے وہی اللہ کے زیادہ عزت والا اکرام والا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اس امت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے کیا برتری عطا فرمائی. الفاظ ہیں اس صحیفہ سجادیہ کے, ثم اثرتنا بہ علی سائر الامم واصطفینا بفضلہ دون اہل الملل, اس ماہ رمضان کی برکت کے ذریعہ تو نے ہم کو پوری امتوں پر برتری دی. واصطفینا بفضلہ, اور اس ماہ رمضان کے فضل و کرم کی وجہ سے تو نے ہمیں پورے دنیا کے اندر موجود جتنی بھی امتیں تھیں, باقی انبیاء کی امتیں یا غیر انبیاء کی امتیں جو دین کو نہیں مانتے, ان سب میں سے ہمیں انتخاب فرمایا, لیکن اہم یہ بفضل ہے جس طرح فرما رہے تھے کہ اس عظیم وقت ہے, ایک عظیم موقع ہے جو اللہ نے, وہ ایک آپ کا مجھے جملہ بہت پسند آیا, آپ نے گزشتہ ایک پروگرام میں بیان فرمایا تھا کہ ہم چونکہ اس مادہ پرست لوگ ہیں تو اگر آج کی زبان میں بولا جائے تو یہ جو پیکج لگا ہوا تھا اس مہینے کے اندر وہ ختم ہونے والا ہے. تو یہ اتنا عظیم پیکج تھا, مانوی پیکج تھا, روحانی پیکج تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اللہ نے امت اسلامی کو, امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا پر فضیلت دی تھی, منتخب امت ہے یہ. فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَقُمْنَا بِالْعَوْنِكَ لَيْلَهُ, امام علیہ السلام نے بڑے احسن انداز کے اندر پروردگار عالم کی توحید کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہم نے تیرے امر کی وجہ سے اس کے روزے رکھے دنوں کو، وَقُمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلًا، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم چند راتوں میں کہ امام حسین اللہ علیہ وسلم تو پورا ماہ رمضان رات کو قیام فرماتے تھے، ہم اپنی نسبت اگر کہیں کہ وہ چند راتیں جو ہم نے قیام کیا ہے وہ فقط فقط مدد پروردگار کی وجہ سے، ایاک نستعین، فقط اس کی وجہ سے، اگر وہ نہ ہوتا تو، لیکن اس کا غرض و غایت کیا تھا؟ اب اس تک اگر ہم نہ پہنچے تو پھر یہ ضرورت نہیں، اس ماہ رمضان کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوا. متعرضین بسیامہ وقیامہ لما عرضتنا له من رحمتک، ہم اس روزے اور اس قیام کے سبب چاہتے یہ تھے کہ اس رحمت تک پہنچیں جو رحمت خود تو نے ہم تک بھیجی ہے، جس کی طرف تو نے خود رہنمائی فرمائی ہے. آیت اللہ جوادیہ علی دمت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اور یہ مطالب، یا اس کے بعد عید بھی آنے والی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان سے استفادہ کیا. اب ایک شخص ایسا شخص ہے کہ جس نے روزے بھی نہیں رکھے، معاذ اللہ نماز کی توفیق بھی نہیں ہوئی، اب ان کے یہ مطالب نہیں ہیں. متعرضین بسیامہ وقیامہ لما عرضتنا، تو نے اپنی رحمت بھیجی ہمارے لیے اور پھر تیرا لطف و احسان یہ ہے کہ اس رحمت تک پہنچنے کے لیے تو نے ماہ رمضان کو ایک اہم ترین وسیلہ بنا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ الْمَلِيُّ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلَكَ مِنْ فَضْلِكَ، کہ تو ہی وہ ذات ہے اگر تیری طرف رغبت کرے، رجوع کرے، تو بالکل غنی نظر آتا ہے، کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا، قادر مطلق ہے. وَالْجَوَادُ بِمَا سُئِلَكَ، اور جو تیری ذات سے مانگا جائے تو جواد ہے، سخی ہے، خصوصاً اس مہینے کے اندر تو اللہ کی یہ صفات زیادہ ظہور پکڑتی ہیں، زیادہ میں نظر آتی ہیں. اللہ امام زین العابدین سن فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا، اب اس کے یہ آخری جملہ اور میں اس کے بعد سید بزرگوار کو ٹائم دوں، فرماتے ہیں وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدٍ، اس مہینے نے ہمارے ساتھ قیام کیا، اس نے، ہم نے نہیں، اس نے ہمارے ساتھ جو وقت گزارا، صحبنا صحبت مبرورین، بہترین ساتھی کی صحبت ہم نے گزاری، اور یہ جملہ سونے میں لکھنے کے برابر ہے، وَأَرْبَحْنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے جتنے بھی نفع لوگ شمار کرتے ہیں یہ حساب کتاب کا تاجر لوگ، ان سب سے زیادہ بہترین نفع اس مہینے میں ہمیں حاصل ہوا. وہ آغا جوادی بیان فرماتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہے اس دنیا کے لیے، اور اس کا سفر طویل ہے، جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے نحل بلاغہ کی طرف نحل بلاغہ میں اشارہ فرمایا ہے، اہ من قلت زاد و طول سفر، یا بودی سفر کہ سفر قریب ہے. اب یہ جو ہمیں نفع حاصل ہوا ہے کہ ایک کا کئی گنا مل رہا تھا، یہ اس سفر میں ہمیں کام آئے گا.
جی بہت شکریہ آغا صاحب، پروگرام بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ ناقص نہ رہے ہمارا یہ سیشن جو ہے. امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کے حوالے سے جو جملات بھی ہیں، ان میں سے ذرا مختصر خوبصورت جملات مزید آپ بھی قرآت فرما دیں، تاکہ
جس طرح کے برادر بزرگوار نے بھی اشارہ کیا ہے کہ خوب انسان جو ہے وہ ودا اس وقت ٹھیک ہوتا ہے اور صحیح اس کو تصور کیا جائے گا جب انسان ماہ رمضان سے استفادہ کرے، ماہ رمضان عبادت کے ساتھ، مناجات کے ساتھ اس نے گزارا ہو، صدقات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے بسر کیا ہو، تب جو ہے وہ انسان صحیح معنوں میں ودا کر سکتا ہے. اسی یہی بات تقریباً عید الفطر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور کی جاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں عید الفطر اس کو منانے کا حق حاصل ہے جس نے خوب ماہ رمضان سے استفادہ کیا ہے. عید الفطر تو گویا اس ماہ رمضان میں حاصل کیے گئے منافع اور عبادات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے محصول پانے کا دن ہے. وہ رسمی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے مومن کو، اپنے بندے کو یہ انعام دیتا ہے کہ چونکہ تو نے وہ ایک جو مدت تھی عبادت کی بہترین گزاری ہے، رحمت الہیہ سے استفادہ کیا ہے، تو اب تو واقعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پانے کا مستحق قرار پایا ہے. تو بس ودا اور عید الفطر جو حقیقی معنوں میں اس کو منانے کا حق حاصل ہے، یا وہ منا سکتا ہے کہ جس کے دل میں ماہ رمضان کی قدر ہو، عبادت کی قدر ہو، عبادت کو وہ بوجھ نہ سمجھتا ہو. تو اسی جذبات اور اسی احساسات کو امام سجاد علیہ السلام یہاں بیان کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہاں 20 سلام عرض کیے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, اگر کوئی مہمان رخصت ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم بعض دفعہ خدا حافظ کہتے ہیں, بعض دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. خوب یہاں بھی اسی رسم کے تحت, اسی قاعدے قانون کے تحت امام سجاد علیہ السلام ماہ مبارک کو رخصت کرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ. امام فرماتے ہیں درود و سلام ہو اے اللہ کے عظیم ترین مہینے اور اے اللہ کے مقرب ترین اور اللہ کے اولیاء کی عید. یعنی جس طرح عید الفطر عید ہے اسی طرح ماہ رمضان بھی عید ہے, چونکہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اولیاء خدا مسرور ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اور تڑپ اور احساس اور اشتیاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مولا فرماتے ہیں السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسرا, کہ سلام ہو تجھ پر اے ماہ مبارک اے ماہ خدا کہ تو ایسا غم خوار ہے ایسا مونس ہے کہ جو جب آتا ہے تو مومن کو خوشحال کر دیتا ہے. وہ اوحش منقضیا فمزا, لیکن جب جاتا ہے تو مومن کو پریشان کر جاتا ہے, مومن کو افسردہ کر جاتا ہے. السلام علیک من مجاور رقت فیہ القلوب وقلت فیہ الذنوب, سلام اور درود ہو تجھ پر اے ماہ مبارک کہ تو ہمارا ایسا جانشین تھا کہ جس میں ہمارے دل نرم ہو گئے ہیں اور ہمارے گناہ جھڑ گئے ہیں. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان, درود و سلام ہو تجھ جیسے مددگار پر کہ تو نے ہماری شیطان کے خلاف مدد کی ہے. شیطان کے خلاف جب ہم نے زندگی گزاری ہے ماہ رمضان گزارے تو اس میں تو ہمارا موحد اور مددگار تھا. وصاحب سہل سبل الاحسان, اور تو ہمارا ایسا دوست قرار پایا ہے کہ جس نے ہمارے لیے نیکیوں کو اور احسان کرنے کو آسان قرار دیا ہے.
بہت شکریہ آغا صاحب, چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, بلکہ کا وقت جو ہے وہ اوپر ہو گیا, انشاءاللہ ہمارا دوسرے سیشن کا وقت بھی ہو گیا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے سیف سجادیہ کی 45 نمبر دعا میں کس طریقے کے مطالب بیان کیے ہیں اور کس طریقے سے ماہ رمضان کی خصوصیات بیان کی ہیں, کس طریقے سے اس ماہ مبارک کو الوداع کہا ہے. ہم نے وقت کی کمی کی وجہ سے پوری دعا بیان نہیں کی, مطالب ہی اتنے عمیق اور اتنے گہرے ہیں کہ جس کو ایک دن یا ایک سیشن یا ایک پروگرام میں سمویا نہیں جا سکتا. آپ سے گزارش ہوگی کہ آج آپ سیف سجادیہ کھولیں اور دعا نمبر 45 کا مطالعہ قراءت ضرور کریں, اگر عربی نہیں آتی تو ترجمے سے ضرور استفادہ کریں. ہمارے سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے سامنے ابھی ایک کلپ نشر کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی بدبختی استکبار سے قربت اور قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے, جیسے ہی یہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نکبت بعضی از جوامع اسلامی به خاطر دوری از قرآن. وضع فلسطین رو ببینید. یک ملتی از خانه خود دور افتاده. اونهایی که در این خانه موندند زیر انواع فشارها قرار دارند. یک نمونش رو همین چند روز مشاهده کردید. شهدای فراوان, چند هزار مجروح و زخمی به دست یک رژیم غاصب خبیث جعلی دروغین, و مسلمان ها دارن همینطور نگاه میکنن, تماشا میکنن, گله میکنن. بعضی ها که چرا آمریکا موضع نگرفته, مگر آمریکا باید موضع بگیره, آمریکا خودش شریک جرم است. بسیاری از دولت‌های غربی شریک جرمند. انتظار دارید اینها موضع بگیرن؟ موضع موضع رو باید مسلمان‌ها بگیرن، موضع رو باید امت اسلامی بگیره، امت اسلامی، دولت‌های اسلامی، حکومت‌های اسلامی، اینهایی هم که باید بایستن و نمی‌ایستن. چرا؟ چون از قرآن دورند، چون به قرآن بی‌اعتقادند. فلسطین به توفیق الهی و به اذن الله تعالی از دست دشمنان خلاص خواهد شد. بیت المقدس پایتخت فلسطین است و آمریکا و بزرگتر از آمریکا و کوچکتر از آمریکا و اجناب آمریکا در قبال حقیقت و سنت الهی در مورد فلسطین هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سیشن کے اندر ہم قدس کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور چونکہ ایک اہم ترین موضوع کہ جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، اس کو ہم آج اس سیشن میں بیان کریں گے. وہ ہے شہداء قدس کے حوالے سے کہ انہوں نے قدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مسئلے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، اور اس راہ میں پھر وہ شہید ہوئے. کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جری حیدر صاحب کو، اور اسی طریقے سے مولانا اون حیدر عمران صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں، کہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس پر آپ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے، اور شکر گزار ہیں آپ کے. آغا جری، سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، چونکہ آج جمعہ تھا اور امام خمینی کے فرمان کے مطابق آخری جمعہ جو ماہ رمضان کا ہے وہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے. آج کل کے حالات کے مطابق، چونکہ کرونا وبا کی وجہ سے جو فاصلوں کا خیال رکھنا تھا، بیماری جو ہے وہ پھیلنے والی تھی انسان سے انسان کو لگتی ہے، تو اس احتیاط کی خاطر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کینسل ہو گئیں. آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آج کے دن میں پاکستان کے اندر امت مسلمہ نے کس طریقے سے اس قدس کے یوم کو منایا ہے.
جی، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا یہاں دعوت دینے کا. الحمدللہ آج پاکستانی قوم ہر سال کی طرح آج بھی جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہوئی ہے، اور یوم القدس عظیم طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہر سال کی طرح، حالانکہ اس سال جو ہے وہ معاملات بالکل مختلف ہیں. ایک سرے جو ہے وہ زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں، انسان کا انسان سے رابطہ خطرناک ہے،
بالکل،
لیکن لوگ اپنے اس خطرے کو مول لینے کو تیار ہیں ان الہی عذاب کے لیے، ان الہی اور ارزشوں کے لیے. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری جان اور میرے نقصانات، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہدف سے کمٹ رہو اپنے. الحمدللہ سب سے پہلا جو آج ایک اتفاق تھا جو پچھلے سالوں میں نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ تھا رہبر معظم کی تقریر جو عالم اسلام کو انہوں نے پیغام دیا یوم القدس کے اوپر، اور آج وہ سب سے پہلے امت مسلمہ پاکستان نے جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ سب سے پہلے وہ سنی توجہ کے ساتھ. رہبر کے پیغامات جو ہیں وہ مختلف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں، ابھی بھی اس پوسٹرز بن کے آ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ ٹیکسٹ امیجز بن کے آ رہے ہیں، میسیجز، خلاصے اور اہم نکات جو ہیں نوجوان ایک سے دوسری طرف جو ہے بھیج رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو ہے بائک ریلیاں بہت دیکھنے میں آئیں، اور بالکل ایس او پیز جو حکومت نے ہمارے ہاں جو ہے جاری کی ہوئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ بائک ریلیز، اور اسی طرح جو ہے چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ چھ چھ گروپس میں مل کر جھنڈے جلانا، اور ایک کیمپین ہمارے یہاں بہت اس سال چلی فلائی دا فلیگ کے نام سے، کہ جس میں فلسطین کا جھنڈا لہرا کر اپنی سوشل میڈیا پہ کلپ لگانی تھی یا تصویر بنانی تھی، تو وہ بھی کیمپین الحمدللہ جو ہے وہ باقی اس سال جو اس دن جو ہے وہ دیکھنے میں آئی. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ پچھلے تین ہفتوں سے جو ہے وہ نوجوان مختلف مسلسل کیمپیننگ کر رہے ہیں. شہید القدس کی کیمپین چلائی گئی تھی، شہداء قدس کی کیمپین چلائی، اس میں پاکستان کے شہدا کو یاد کیا گیا، کوئٹہ کے شہداؤں، پارا چنار کے شہداؤں، کراچی کے شہداؤں،
جو بڑے یادگار شدہ ہیں، شہید آفتاب، حیدر جعفری، شہید عدیل، حضرت زیدی، ان سب کی یادوں کو تازہ کیا گیا، ان سے جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان سے تجدید عہد کیا گیا، قوم نے تجدید عہد کیا کہ ان کے ہدف اور مشن کو جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی جو کریٹو اس سال ایکٹیویٹی تھی کراچی میں آئی ایس او کے نوجوانوں نے، بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی وہ یہ کی اور وہ میڈیا میں نظر بھی آئی کہ انہوں نے شپس کی ریلی نکالی۔ اب آپ بھی دیکھیے کتنا اچھا جو ہے وہ موقع تھا اور کتنا اچھا انہوں نے جو ہے استفادہ کیا، انہوں نے اپورچونیٹی بنایا اس کرونا والے ماحول کو، انہوں نے شپس کی ریلی نکالی۔ اب شپس کی ریلی تو ظاہر سے بولے شپس اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایس او پیز تو خود بخود اس میں فالو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں، تو ہر شپ میں تین چار نوجوان جو ہیں بیٹھے ہوئے اور شپوں کا کاروان جو ہے اس پہ باجے بھی بج رہے ہیں، ہارن بھی بج رہے ہیں، اس پہ ترانے بھی چل رہے ہیں۔ بہت ہی الحمدللہ ایک اچھا کام ہوا،
فلیگ جو ہے
جی لگے شپس پہ، جھنڈے لگے ہوئے فلسطین کے، پاکستان کے، قائد اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہوں وہ قوم کسی بھی موقع پر جو ہے وہ خاموش نہیں رہتی۔ الحمدللہ آج نوجوانوں نے پاکستان کے ثابت کیا کہ وہ ایک بابصیرت، بیدار اور کہنا چاہیے دین کا درد رکھنے والے نوجوان۔
تو یہ مختلف شہروں میں ہوئی ریلیاں
جی ماشاءاللہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پارا چنار، اس میں کریڈٹ دینا چاہیے جو ہر سال ابھی تک ملت تشیع کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند آئی ایس او جو ہے وہ معاشرے میں ہمارے جو ہے فعال ہے۔ اس سال بھی آئی ایس او نے اس خطرے کو مول لیا، اس کرونا کے دوران جو ہے ریلی کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنے لیے اس کو اپورچونیٹی بنایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح نئے افق ہمارے سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ایسے شپس والا سلسلہ آپ کو بتایا، اسی طرح کانفرنسز، سیمینارز جس میں لوگوں کا آپس میں ڈسٹینس کا خیال رکھ کر مساجد کے اندر جو ہے ویبینارز کرائے گئے علماء کے، مثال کے طور سے بڑے بڑے علماء نامور عالم دین علماء نے جو ہے ویبینارز کیے، سیمینارز کی۔ مثال کے طور سے آج ہی میں نے پروگرام گزرا جس کے اندر پانچ شہروں کے علماء، نامور علماء جو ہیں وہ ویبینار کر رہے تھے کہ آن لائن جو انہوں نے سیمینار کی ہے، الکوس کانفرنس کی ہے اور ملت پاکستان کو جو پیغام دیا۔
بہت شکریہ، یعنی بہت یعنی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہم مسئلے کو امت مسلمہ پاکستان نے جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا۔ شہداء قدس چونکہ ہمارا موضوع ہے، اس کے اوپر آتے ہیں۔ ایک اہم رویداد جو اس دن میں ہے وہ ہے رہبر معظم کا امت مسلمہ کو خطاب کرنا مسئلہ قدس کے اندر۔ انتہائی مختصر انداز میں اگر اہم ترین نکات کی طرف اشارہ کر دیں تاکہ ناظرین جو ہیں جو نہیں سن سکے تقریر کو، ان کو اہم نکات پتہ چل جائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا یہ خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر کے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوم القدس خود جو ہے ولی فقی، رہبر کبیر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم پر شروع ہوا، اور اس یوم القدس کے نتیجے میں جو ہے وہ جس کو رہبر معظم نے جس طرف آج اشارہ بھی فرمایا کہ روز قدس در حقیقت، یوم قدس در حقیقت پوری امت مسلمہ کا یکسدا ہونے کے لیے ایک زنجیر کی جیسے ایک چین ہے نا، پوری امت کو ایک چین میں لے کے آتی ہے، اور اس کے درمیان انہوں نے کہا حلقہ وصل، جیسے چین کو زنجیر کے مختلف ٹکڑے جوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسی پوری امت مسلمہ کو یوم القدس کس مسئلے پر، فلسطین کے مسئلے پر جو ہے وہ جوڑ ہے، تاکہ وہ اکٹھے ہم آواز ہو کے اکٹھے جو ہے وہ صدا بلند کریں۔ اور دشمن یہ چاہتا ہے، رب المعظم فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ فلسطین کو لوگ بھول جائیں، بلکہ یوم القدس کو کا حکم ہی رہبر امام خمینی نے اسی لیے دیا کہ یوم القدس کبھی بھولے نہ، ہر سال یوم القدس، قدس کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ بھولے نہ، ہر سال یوم القدس کے موقع پر اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں سیمینارز ہو، اس کے بارے میں ریلیز ہو، پوری دنیا کا میڈیا دیکھے، پوری دنیا کی عوام تک جو ہے یہ پیغام پہنچے۔ تو رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے فلسطین کی عظمت، جو مسلمانوں کی غیرت ہے وہ کبھی بھی اس باعظمت مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو فراموش نہیں ہونے دے گی۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف رہبر معظم نے اشارہ فرمایا، وہ اسرائیل در حقیقت ایک ایسی ریاست ہے جو بغیر قوم کے ہے۔ دیکھیے، ریاست کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، ریاست کی تعریف میں قوم کا ہونا ضروری ہے.
بالکل ایسا
کہ ریاست جو ہے وہ قوم, اس کا ایک اہم عنصر, ایک اہم رکن جو ہے وہ قوم ہے. حکومت تو بعد میں آتی ہے. یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس ریاست کی جو بغیر قوم کے ریاست ہے, جس کی قوم نہیں ہے. وہاں پہ مختلف قوموں سے لوگ, ہندو یہودی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی سیاسی سہونی یہودی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. پھر ایک اور طرف انہوں نے اشارہ فرمایا کہ اس کا ہدف کیا تھا, کیوں بنایا گیا, اس جعلی ریاست کو وجود میں کیوں لے کے آئے, تاکہ اس پورے خطے میں کہ خلافت عثمانیہ کے بعد جس خطے کو تقسیم کیا استعمار نے, اور جس کا رب المعظم کہتے ہیں کہ اس کے اصل محرک بھی وہی استعماری اور مغربی ممالک ہیں اور ان کی شیطانی پالیسیاں ہیں, ان پالیسیوں کو اور خطے پہ ہمیشہ کنٹرول رکھنے کے لیے ان کو یہاں پر ایک چھاونی کی ضرورت تھی, ایک مرکز کی ضرورت تھی, اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ بنایا. اور ایک اور طرف جس طرف اشارہ فرمایا رب المعظم نے, وہ یہ کہ اس وقت اکثر عرب ممالک, عرب لیڈر اس اپنی عربی غیرت کو بھول چکے ہیں مسئلہ فلسطین کے عنوان سے. اور ایک اور طرف جس طرف انہوں نے اشارہ فرمایا, پھر انہوں نے جو 6-7 نقطے بیان کیا, اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. جو 6-7 انہوں نے توصیے اور نصیحتیں کی ہیں, امام خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ دیکھیے, اگر آپ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ دیکھیں اور اس کے بعد اوسلو کا معاہدہ دیکھیں جو یاسر عرفات کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ہوا, جس میں امریکہ نے مرکزی کردار ادا کیا, ان معاہدوں کی روشنی میں یہ بات ایک بالکل واضح سامنے آ گئی ہے کہ دیکھیے, مذاکرہ ایک تلخ اور ناکام تجربہ ہے. اس کے ساتھ, مذاکرے کے ساتھ مسئلہ فلسطین کبھی بھی حل ہونے والا نہیں ہے. اس میں انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے. باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ حذف کرتے ہیں, رب المعظم نے 7 نصیحتیں آج فرمائی ہیں. میں ان کو صرف ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. جی, رب المعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی مبارزہ ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور ایک اسلامی فریضہ ہے, اور ایک اسلامی مطلوبہ ہدف ہے. دوسرا نقطہ جو فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا ہدف, اس پورے مبارزے کا کیا ہے, آزادی فلسطین ہے, کہ فلسطین آزاد ہو اور سارے کے سارے فلسطینی جو کہ اس وقت مہاجر ہیں وہ واپس فلسطین میں پلٹے. یہ دوسرا. تیسرا جو وہ نقطہ ہے, وہ یہ نقطہ ہے کہ دیکھیے, مغربی ممالک اور جو بین الاقوامی تنظیمیں, خاص کر کے انہوں نے اقوام متحدہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ دیکھیے, اگر یہ جواب دینے والے ہوتے ہیں تو اس وقت پورے عالم اسلام میں, پورے اس خطے میں جو ناامنی انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں کو شہید کیا, لاکھوں لوگوں کو شہید کیا, لاکھوں لوگ اسیر ہیں, لاکھوں لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں, افغانستان میں, یمن میں, لیبیا میں, عراق میں, سوریا, شام میں, اگر یہ لوگ ہوتے, جواب دینے والے ہوتے تو اس کا جواب دیتے. رب نے ایک اشارہ بھی فرمایا کہ دیکھیے, اس وقت کرونا کے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں, کیوں نہیں آزاد و شمار دیتے کہ یمن میں کتنے شہید ہو گئے ہیں, یمن میں کتنے تمہاری وجہ سے قتل عام ہوا ہے, اور باقی علاقوں میں, افغانستان میں کتنا قتل عام تم نے کیا ہے, عراق میں کتنا قتل عام تمہاری وجہ سے ہوا ہے, فلسطین میں کتنا قتل عام ہوا ہے, اس کے آزاد و شمار تم لوگ جو ہے وہ نہیں دیتے. یہ تیسرا نقطہ تھا. چوتھا نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ کی اور سہونسٹ کی جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ایک پالیسی یہ ہے کہ مبارزے کو کیا کریں, خود جو ہے وہ اس کے اندر, اور جو یہ لڑائی ہے اور جنگ ہے, اس کو مقاومت کے محاذ اور مزاحمت کے محاذ کے اندر لے آئے. اسی لیے انہوں نے داعش بھی بنائی, اسی لیے وہ جو ہے وہ شام کا مسئلہ بھی انہوں نے چھیڑا, اور مختلف حربوں سے یہ کام کیا, البتہ اس میں وہ مسلسل جو ہے وہ ناکام ہے. پانچواں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک سیاست ہے, ان کی پالیسی ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی, اسرائیل اب ایک وجود رکھتا ہے, ایک واقعیت ہے, ایک حقیقت ہے, اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. رب المعظم فرماتے ہیں کہ دیکھیے, ہر حقیقت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, رب نے اس کے اشارہ کیا, ایک حقیقت ہے, لیکن ہم اس کے سامنے سر تسلیم خام نہیں کرتے, اس کے مقابلے میں مقابلہ کر رہے ہیں. بس جو بھی مہلک اور نقصان دہ حقیقتیں ہوتی ہیں, ان حقیقتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مبارزہ ہے, اس میں تسلسل رہنا چاہیے, اور رب المعظم نے جتنی مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کو تقریباً حکم دے دیا ہے کہ اب اس کو پھیلائیں, اور جتنے مقبوضہ فلسطین کے خطے ہیں, اسرائیل کے اندر بھی خطے ہیں, جتنے, ان تمام خطوں تک اس مبارزے کو لے کے جائیں, اور اس کا انشاءاللہ جو ہے وہ حتمی نتیجہ پہلے پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ اس کا حتمی نتیجہ اس میں جو کامیابی ہے اس کی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے، حتیٰ اگر شہید بھی ہو جائے تو عید الحسنیین آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. ساتواں اور آخری نقطہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے فلسطینی ہو، جو اصل فلسطینی وہ جو مائگریٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ نہیں. اور ہمیشہ رب العظم نے اس پہ اصرار دیا ہے، 20 سال سے اصرار کر رہے ہیں کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے، ریفرینڈم میں اس خطے کے باسی خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس میں تنہا جن کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے وہ سیونس ہے، ان کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، باقی خطے کے باسیوں کو اختیار حاصل ہے. یہ مختصر انتہائی جو ہے وہ
بہت شکریہ. انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر چکے جیسا کہ آغا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ مختلف انداز میں مختلف ادارے مختلف جوان رہبر کی مکمل تقریر کو جو ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں، اس کو سب ٹائٹل کر رہے ہیں، اس کو ترجمہ کر کے امیج بنا کر سینڈ کریں، انشاءاللہ تفصیل سے ناظرین جو ہے وہاں پر اس کو مطالعہ کریں گے. آغا صاحب، موضوع آج کا جو تھا وہ شہداء قدس کے حوالے سے تھا. بہت سارے شہداء ہیں، اگر ہر ایک پر گفتگو کی جائے ظاہری سی بات ہے وہ زمان جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم ان میں سے اہم ترین جو نام ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں اور جو ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے اس پہ بحث کرتے ہیں. ایک نام جو سامنے آتا ہے وہ مغنیہ خاندان کا ہے. باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور بھی ان کے شہداء ہیں لیکن جنہوں نے صحیح نام مقاومت میں لیا وہ عماد مغنیہ و جہاد مغنیہ ہے. ان کے اوپر ذرا مختصر روشنی ڈالیے.
جی، عماد مغنیہ ان چیدہ شخصیات میں سے ہیں کہ اگر آپ مجاہدین اسلام کے اس عصر کے مجاہدین اسلام کا اگر آپ نام لینا چاہیں گے ٹاپ 3 جو ہے مجاہدین میں سے عماد مغنیہ کا نام آتا ہے. واقعا جن کے بارے میں رہبر معظم نے شیر مرد کا، یعنی ایسا مرد جو شیر تھا، اس کا لقب استعمال کیا ہے. اور صرف آپ نہیں، آپ کا پورا خاندان شہید ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کا پورا خاندان شہید ہو تو پھر ان کا گلدستہ پھر ایک ایسا پھول نکالتا ہے کہ جس کا نام عماد مغنیہ. عماد مغنیہ کی پوری زندگی جوانی سے لے کے نوجوانی سے لے کے شہادت تک جہاد میں گزری ہے. اور واقعا آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ کا نام بھی جہاد ہونا چاہیے تھا، جیسے ان کے فرزند کا نام جہاد تھا، آپ کا نام مسمی بل جہاد تھا. اور 1964 کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 2008 میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے. 44 سال کی عمر ہے، لیکن یہ 44 سال کی عمر بہت ہی کم عمر ہمارے سب جاتی ہے، جوانی کی شہادت ہے. لیکن اس 44 سال کی عمر نے استقبار کو جو ہے نا اس کی نیندیں دینا بنا دی. ابھی تک اس شہید کی برکات ایسی ہیں کہ ابھی تک استقبار جو ہے چین سے نہیں سو پا رہا. اور اگلے 100 سالوں تک اگر باقی رہا کہ رہبر نے کہہ دیا 25 سالوں بعد جو اسرائیل نہیں ہے اور اب تو 20 سال رہ گئے تقریباً، 5 سال ہو گئے اس کو، تو اگلے 20 سال تک جب تک اسرائیل جو ہے وہ اس کی رات کی نیند غافل ہیں تو وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ شہید عماد مغنیہ کی وجہ سے. شہید عماد مغنیہ نوجوانی میں ایک تحریک آزادی خواہ فلسطین تھی یاسر عرفات کے دور میں، تو اس میں آپ نے شروع میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی لبنان میں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے ان دنوں کوئی شیعہ مقاومتی بلاک میں اتنے مواقع نہیں تھے جہاد کرنے، کیونکہ آپ جہادی جذبے سرشار تھے، تو آپ نے اس کو جوائن کیا. اور اس وقت بھی جب شیعہ بلاک وجود میں آیا عمل کے نام سے، جس نے جہاد شروع کیا تھا لبنان میں مقاومتی تحریک شہید چمران اور شہید امام محسن صدر کی کوششوں سے، تو آپ پھر ایک رابطہ بن گئے تھے ان فلسطینی بلاک کے درمیان اور لبنانی بلاک کے درمیان. آپ لبنانی بلاک کو فلسطینی بلاک سے وہ اسلحہ اور ضروریات کی چیزیں پرووائڈ کرتے تھے. اس کے بعد جب اسرائیل سے باقاعدہ جنگ ہوئی عمل کی اور حزب اللہ کی، جب حزب اللہ جدا ہو گئی تو آپ جو ہیں وہ حزب اللہ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. اور پھر جب جنگ ہوتی ہے اسرائیل کی اور لبنان کی اور اسرائیل کی، تو 1984 میں، تو اس وقت سے آپ کا نام جو ہے وہ دشمن کے کیمپس میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایسے عجیب و غریب کارنامے آپ نے اس جنگوں میں جو ہے دکھائے کہ ماسٹر مائنڈ 1984 کی وار کا بھی اور 2000 کی وار کا بھی، کہ جس میں اسرائیل کو جو باہر نکالا گیا لبنان سے، اور 2006 کی وار کا بھی. ان تینوں وار کا ماسٹر مائنڈ جو وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عماد مغنیہ. اور ان کی یعنی سال 2000 میں ہی کہ جب اسرائیل کو نکالا گیا لبنان سے، اسی وقت امریکہ کے جو ٹاپ لسٹ تھی ٹیررسٹ کی اس میں آپ کو نمبر 1 پوزیشن دی گئی تھی. اور آپ کے بارے میں جو بھی کوئی مصدقہ انفارمیشن لے کر آتا تھا تو آپ کا جو انعام تھا وہ $25 ملین تھا اس وقت. آپ بھی سوچیں اس وقت $25 million کسی کے نام. اب آپ دیکھیں نا ان سب جو بلند و بالا شخصیات ہیں ان ہستیوں کا جو شہادت کا جو روش ہے سب کی ایک جیسی ہے. شہید عباس موسوی کو جب دشمن نے شہید کرنا چاہا تو کیسے شہید کیا, گاڑی جا رہی تھی اوپر سے ٹارگٹ میزائل مار گیا. یہی بے آئینی ہی یہی عماد مونیا کے ساتھ ہوئی, اور بے آئینی یہی عمل جو ہے شہید قاسم سلمانی کے ساتھ, یہی عمل شہید جہاد مغنیہ کے ساتھ ہوا ہے. یعنی ان شخصیتوں کا وتیرہ ہے, یہ میرے خیال سے ان کو میڈل دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے کہ اگر جو شخصیت جیسے ہمارے یہاں نشان حیدر دیا جاتا ہے, شہادت کی اعلیٰ ترین رتبے پر نشان حیدر دیا جاتا ہے, تو خدا کی طرف سے شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ جو یہاں شخصیتوں کو دیا گیا ہے وہ میزائل ہے کہ جو ہوا سے جو ہے وہ مارتے ہیں ہیلی کاپٹرز اور ان کے جو ڈرونز
اور بزدلانہ مارتے ہیں.
یہ سامنے مقابلہ نہیں,
یہ نشانی ہے کہ ان ہستیوں کا سامنے مقابلہ کیا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اتنا متوکل اللہ ہوتے ہیں, اتنا ان کے اوپر امام زمانہ کے اوپر یہ لوگ متقی ہوتے ہیں کہ ان کی نورانیت جو دشمن کو ڈرا دیتی ہے, ہیبت میں تاری ہو جاتے ہیں دشمن. تو شہید عماد مغنیہ جو تھے وہ مقاومت کے بلاک کا, شہید قاسم سلیمانی کے بعد دوسرا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی تھے, دوسرا بڑا نام تھا ان دور میں بھی. شہید قاسم سلیمانی کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے عرب ورلڈ میں, ایران میں بھی حتیٰ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن شہید عماد مغنیہ کا وہ نام تھا مقاومت کے نام سے, جو مقاومت کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اور آپ کو جو ٹیرر کیا گیا ہے وہ دمشق میں کیا گیا, یعنی آپ کو لبنان میں بھی شہید نہیں کیا گیا, دمشق کے خود مختار ملک کے اندر آپ کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک اور جرم یہ دشمن کا کہ اس نے یہ بھی صبر نہیں کیا چلیں کہ میں ایسے ملک میں چلا جاؤں, اس نے تیسرے ملک میں نیوٹرل ملک میں آپ کو ٹارگٹ کیا. اتنی اہم شخصیت آپ ان کے لیے جو ہے وہ بن چکے تھے. تو عماد مغنیہ حزب اللہ کے جو نیٹورکس تھے جہادی اور عسکری نیٹورکس تھے ان کی سربراہی کرتے تھے, اور حسن نصر اللہ کے دستے راس تھے. اور کہنا چاہیے کہ شہید قاسم سلیمانی جو شہید القدس فورس کے جو ہے وہ سربراہ تھے, ان کے نائبوں میں سے جو ہے وہ شہید عماد مغنیہ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے ایسی تربیت فورس ایسی تربیت کی, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب بھی شہید قاسم سلیمانی کو اس والے محاذ پر کہ جو داعش کے خلاف والا محاذ, جب بھی انہیں فرماندوں کی ضرورت ہوتی تھی, کمانڈرز کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ انہی کیڈر سے استعمال کرتے تھے جو شہید عماد اپنا تیار کر کے گئے تھے. یعنی ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. یعنی اب بہت دیکھیں نا کتنا یہ شخص جو ہے وہ
دور اندیش تھا اور تربیت کی اور ایسی کی,
یعنی جو پوری 8 سالہ جنگ داعش کے خلاف لڑی گئی یہ ان کمانڈرز نے لڑی ہے جن کی تربیت جو ہے وہ شہید عماد مغنیہ کر.
جی بہت شکریہ, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے, انشاءاللہ آغا اون حیدر صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. چاہ تو یہ رہے تھے کہ مختلف شخصیات پہ گفتگو ہو جائے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. چاہیں گے کہ شہید قاسم سلیمانی کے اوپر مختصر گفتگو اگر ہو جائے, چونکہ جو بعض افراد تھے دوسرے ابھی کنٹرول روم سے کہا گیا کہ وقت کم ہے, تو مختصر سے اگر روشنی شہید قاسم کے حوالے سے آپ بیان کر دیں.
شہید قاسم سلیمانی جو ہیں جن کو ابھی سید شہداء مقاومت کہا جاتا ہے, کہ ان کا خاص کر کے جو ہے وہ ریورنڈ معظم بھی کہتے ہیں کہ وہ مقاومت کا ایک انٹرنیشنل فیس بن گئے ہیں. انہوں نے ریورنڈ معظم نے جو پہلا پیغام دیا اس میں ان کو مقاومت کا ریزسٹنس کا مزاحمت کا انٹرنیشنل فیس قرار دیا ہے. اور ایک چیز جس نے دشمن کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں وہ ایک طرف تو ریورنڈ نے انتقام سخت کی بات کی اور ابھی کہا کہ ہم نے ایک جو ہے وہ صرف ایک تھپڑ لگایا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جتنی مزاحمتی تنظیمیں ہیں جتنے مزاحمتی بلاک ہے جتنا یہ سارے کا سارا ان کا منتقم ہے ان کا انتقام لینے والا. تو یہ شہید قاسم سلیمانی جو اپنی جوانی کے ابتدائی دور میں ہی کرمان سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا, یہاں کے ایران کے صوبے کرمان سے وہاں کی غریب فیملی کے ساتھ ان کا تعلق تھا جوانی کے ابتدائی دور میں, تقریباً 21-22 سال کے تھے جب یہ اس وقت عراق جو ہے وہ اس نے جنگ مسلط کی ایران پر انقلاب اسلامی پر اور تمام مغربی قوتوں کی پشپنائی کے ساتھ 64 ممالک کی پشپنائی کے ساتھ جب جنگ شروع کی, تو یہ اس انہی دنوں میں سپاہی پاسداران میں آئے. سپاہی پاسداران میں جو ان کا خاص جو کام ہے وہ لشکر سار اللہ میں آئے کہ لشکر سار اللہ تشکیل دینے والے جو ہے وہ یہ ہیں, اس کو آگے بڑھانے والے یہ ہیں. بہت سارے ولفاجر ایک جو ہے یہاں پہ ایک آپریشن تھا اس میں شلمچہ کے آپریشن میں، کربلا فائف آپریشن میں، ان مختلف آپریشنز میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور جسے آپ کہیں نا پہلے نمبر کے اور جو چیدہ چیدہ ان کے کمانڈرز تھے ان کمانڈرز میں شہید قاسم سلیمانی کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، کیونکہ لشکر جو ہے وہ کارپس ہوتی ہے، بریگیڈ سے بڑی ہوتی ہے، تو یہ ایک لشکر کے جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ سربراہ تھے اور سپاہی سالار تھے.
مختصر کر کے ہم آتے ہیں ان کے
ان کا آ جاتے ہیں اس زمانے کے کہ جو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کام کیا ہے، کہ ان کو جیسے برادر نے بھی کہا کہ اس وقت شہید قدس ہیں، شہید قاسم سلیمانی،
خود فلسطینیوں نے نام دیا ہے شہید
قدس، اسماعیل ہانیہ نے ان کو لقب دیا، حماس نے ان کو
لقب دیا کہ یہ شہید قدس ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یعنی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ وہ شہید قدس ہے. حتیٰ ان کی جو داعش کے خلاف جو جنگ تھی وہ بھی قدس کے راستے میں جنگ تھی، کیونکہ داعش بھی جیسے کہ عرض کیا کہ وہ کس لیے تھا، اس لیے تھا کہ یہ جو مزاحمتی فورسز ہیں ان کو داخل میں الجھا دیا جائے، ان کو اپنی ہی ان کے بارڈرز میں الجھا دیا جائے. اور شہید قاسم سلیمانی نے جیسے انہوں نے کہا تھریٹس کو اپورچونیٹیز میں بدلنا جو ہے وہ بدلا جاتا ہے، مزاحمتی فورسز نے شہید قاسم سلیمانی کی مدد سے اس تھریٹ کو اپورچونیٹی میں بدلا کہ وہی مزاحمتی بلاک کے جو اس وقت جو ہے وہ کہاں ہوتا تھا، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ بات کس طرح کی ہوتی تھی، ایران کی بات ہوتی تھی، لبنان کی بات ہوتی تھی، اور کس کی بات ہوتی تھی، فلسطین کی. اسی مزاحمتی بلاک میں شام اور عراق بھی پوری طرح سے شامل ہو گیا، یعنی اس داعش کے اس آنے کی وجہ سے، اور خود اس جگہ پہ جہاں پہ مجاہدین گھیرے میں ہوتے تھے، محاصرے میں ہوتے تھے، کئی دفعہ شہید قاسم سلیمانی صرف ہیلی کاپٹر کی مدد سے اس محاصرے والی زمین میں جو ہے وہ چلے گئے، یا خود جب فرماتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ جب بشار الاسد جو ہے وہ محاصرے میں تھا تو خود اس کے جو ہے وہ محل میں جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تجاویز پیش کرتے ہیں اور پھر مقابلہ کرتے ہیں. شہید نے جو ایک کام کیا گا، جو جمہوری اسلامی کی پالیسی رہی ہے اس کو شہید نے بہت اچھی طرح سے جس کو وہ نافذ کیا. جمہوری اسلامی نے کبھی بھی اپنی رائے مقاومتی بلاک پہ ٹھونسی نہیں ہے، تھونپی نہیں ہے، نہیں کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کرو. آقا نہیں بنے کبھی بھی، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر جہاں پہ بھی آپ مجاہدین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کے آقا نہ بنے،
بلکہ معلم کا کردار،
برادر کا، بھائی کا کردار ادا کیا، ان کو سکھایا سب کچھ لیکن بھائی کا کردار ادا کیا، ان کو مضبوط کیا، ان کو اگر اپنے وہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ مقاومتی اور مزاحمتی تحریکیں کہ جو چھاپا مار گروہوں کی صورت میں تھی، جو چھپ چھپ کے حملے کیا کرتی تھی، آج وہ پوری پوری ایک فوج بن گئی. آج ان کے پاس میزائلز ہیں، آج ان کے پاس ڈرونز ہیں، اور یہ ڈرونز غزہ کی ایک پٹی جس پہ جب اسرائیل آخری جو جنگ کرتا ہے 48 گھنٹے بعد ہینڈز اپ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس کرو اب جو ہے وہ ہمیں سیز فائر چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ خود رب المعظم نے بھی فرمایا ہے کہ کئی بار جو فلسطین سے افراد ہمارے پاس آئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ حتیٰ ان کے خود غزہ میں بھی گئے، کئی دفعہ غزہ میں بھی گئے، 360 کلومیٹر.
اس میں میرے خیال میں دونوں بزرگواروں نے جو ٹنل کا ایک سلسلہ شروع کیا،
360 کلومیٹر کا جو ٹنل ہے وہ ٹنل عماد مغنیہ اور شہید قاسم سلیمانی کی مشترکہ. عماد مغنیہ بہت ہی تیز دماغ، شارپ دماغ رکھنے والے تھے، ان دونوں کی مشترکہ کاوش سے وہ ٹنل، اور اس ٹنل کی وجہ سے غزہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو پایا. اور اگر وہاں پہ انہوں نے میزائز بھی یوں نہیں کہ میزائز دے دیے تو آپ ہمارے میزائز ہی چلاتے رہو اور آئے گی کھیپ تو پھر چلانا ورنہ نہیں، بلکہ ان کو بنانا سکھا دیا،
خود بناتے اور چلاتے،
خود وہ بناتے.
ان کے جو ایران کے مشہور و معروف ڈپلومیٹ تھے حسین شیخ الاسلام،
جس کا کرونا کی وجہ سے
انتقال ہو گیا، ریبر نے آج تقریر میں ان کا باقاعدہ نام بھی لیا مجاہد کے عنوان سے، ان سے جب شہید قاسم سلیمانی کی شہادت پر پوچھا گیا کہ فلسطین کے حوالے سے سب سے بڑا کارنامہ شہید قاسم سلیمانی کا آپ کے خیال میں کیا ہے، انہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کا اتنا اسٹرانگ جو ہے سیکورٹی سسٹم ہے کہ ایک ٹن بھی جو کولڈ ڈرنک کا ٹن ہوتا ہے وہ بھی بغیر اسکیننگ کے غزہ کی پٹی کے اندر نہیں جاتا. قاسم سلیمانی، شہید قاسم سلیمانی کا کمال یہ ہے کہ اس نے اسی پٹی میں اتنے بڑے بڑے میزائل
بھیج دیے
جو جن کو حمل و نقل کرنے کے لیے چار چار ٹرک چاہیے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پہنچا دیے ہیں اس پٹی کے اندر.
تو یہ جو ہے بڑی کوشش،
2006 کی جنگ کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یہ وقت آیا کہ آغا صاحب ہم ایک بلڈنگ میں تھے، اس بلڈنگ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، کون ہے اس بلڈنگ میں؟ سید حسن نصر اللہ اسی بلڈنگ میں ہے، عماد مغنیہ اسی بلڈنگ میں ہے، سید قاسم اسی بلڈنگ میں،
پوری مقاومت وہیں
مقاومت وہیں پہ اس بلڈنگ سے ہم دوسری بلڈنگ میں جاتے ہیں، آپ پتہ چلتا ہے وہاں بھی اٹیک کرتے ہیں، تیسرا مقام وہ آتا ہے کہ ہمیں عماد مغنیہ کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ سائے میں چھپ جاؤ، حتیٰ کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ درخت وہاں پہ وہ کام نہیں کر رہا
تھا۔
تو یہ دیکھیں اس خطرناک حالات میں سید حسن نصر اللہ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، وہ جو ان کے ٹینکس کو اور ان کی شپس کو جو نشانہ بنایا اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ قاسم سلیمانی ان کے جو ہے وہ شانہ بشانہ کر رہے ہیں، شام میں قاسم سلیمانی آگے تو داعش کو بھی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا داعش کو ختم کرنا، داعش کو سب سے زیادہ اس کی جو حمایت کی جا رہی تھی وہ اسرائیل میں کی جا رہی تھی، اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا،
زخمی وہیں جاتے تھے،
وہیں پہ زخمی
جاتے تھے،
امریکہ مسلسل ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اس داعش کو آج داعش عالم اسلام کے لیے ایک المیہ بن چکا ہوتا
اگر یہ مقاومت نہ ہوتی سید قاسم،
اسی کے نتیجے میں جس کو کے ذریعے سے مزاحمتی فورسز کو کمزور کرنے کی کوشش کی، مسئلہ فلسطین کو دبانے کی کوشش کی، اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسئلہ فلسطین زیادہ ابھر کے سامنے آیا، اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسئلہ فلسطین پہ اب جو ہے وہ دو اور ممالک مزاحمتی فورسز میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، حشد و شابی شامل ہو گئی ہے، سوریہ اس میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، تو اب الحمدللہ یہ چین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور رب المعظم نے آج اس کی طرف فرمایا بھی ہے، اشارہ بھی فرمایا ہے کہ مسلسل مزاحمتی فورسز مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں اسرائیل مسلسل کمزور۔
جی بہت شکریہ آغا صاحب آپ دونوں کا، اگرچہ کوشش تو یہ تھی کہ اس کو تھوڑا تفصیل سے لے کے چلتے لیکن چونکہ مناسبت تھی دو رہبر کی تقریر آ گئی اور کچھ حالات کے بارے میں گفتگو کرنا تھی جس کی وجہ سے بعض وقت ہمارا اس میں صرف ہو گیا، کہ ناظرین سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو مقاومتی چہرے ہیں ان کو حتماً مطالعہ کریں، چاہے وہ ڈاکومنٹری کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ٹیکس کی صورت میں ہوں یا کتابوں کی صورت میں، انسان کو روحیہ ملتا ہے، انسان کی جرأت بڑھتی ہے، انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ظلم و استکبار کے مقابل میں کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی ایک کلپ نشر کیا جائے گا جس میں فلسطین کے جوان اسلامی جمہوریہ ایران کا تشکر کرتے ہیں ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے، اس کو ملاحظہ کیجئے، جیسے ہی یہ کلپ ختم ہوتا ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
من دعا المقاومة وأدرك شرف مساندتها ونصرها بالسلاح والعدة، شكرا لكل أولئك من أفراد وجماعات ودول وعلى رأسهم جمهورية إيران الإسلامية التي لم تبخل علينا بالمال وبالسلاح وبأمور أخرى، وأمدتنا في المقاومة بالصواريخ التي دكت حصون الصهاينة في صولات وجولات مضت مع المحتل، ودعمتنا بالصواريخ النوعية المضادة للدبابات والتي حطمت بقوة الله تعالى ثم بإيمان مجاهدينا حطمت أسطورة المركبة الصهيونية.
مرکز مقاومت
است۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، آج آپ کی خدمت میں اس سیشن کے اندر پچھلے طریقے کے مطابق ہم فقہی احکام بیان کریں گے، اور آج جس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں احکام کے سیشن میں وہ چاند کا مسئلہ ہے، چونکہ بعض اوقات جیسے ہی رمضان آخر میں پہنچتا ہے تو اس میں چاند کے حوالے سے بعض سوالات ذہن میں ایجاد ہوتے ہیں اور مبتلا بھی ہوتے ہیں. ہر مومن کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا ہم ایک ایک کر کے ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ طلب کریں گے. اور آج ہم نے دعوت دی ہے جناب سید ارتضیٰ حسن رضوی صاحب کو اور اسی طریقے سے غلام جعفر صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے اس پروگرام کے اندر. آ صاحب, شاید ایک دن باقی رہ گیا ہے, ماہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور عید کا جو ہے وہ سما ہے, اور پھر سوالات بھی بعض اوقات عید فطر کے حوالے سے ہی آئیں گے کہ چاند اسی کے ایک مسئلے میں سے ہے. ایک مسئلہ جو معمولاً پیش آتا ہے اور سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ عید مختلف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اکٹھی عید کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے اہم ترین مسائل میں سے اگر ہم کہیں تو ایک مسئلہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے, علماء میں اکٹھی عید کیوں نہیں کرنے دیتے جی, مولوی حضرات ہم کو الگ کیوں کر دیتے ہیں, یہ شبہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج ہم اس کے جائزہ لیں گے اور اس کے جائزے کے لیے ہم سہارا لیں گے ان روایات کا جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان ہوئی ہیں, اور ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی کہ علماء یا مجتہدین کیوں فتووں میں اختلاف رکھتے ہیں اور کیا وجہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ عید ہوتی ہیں. آیا عید ایک سے زیادہ کرنا اتحاد کے منافی ہے یا بندگی کے عین مطابق ہے؟ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو وسائل الشیعہ جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ ایسی کتاب ہے جو فقہی تمام روایات جو ہیں اس کے اندر جمع کیا گیا ہے. اس کے اندر ایک باب مختص ہے اس موضوع پہ. باب کا ٹائٹل ہی اتنا مناسب ہے کہ بہت سارے سوالات عوام کے جو ہے اس سے حل ہو جائیں گے. تو ہم باب کا ٹائٹل پڑھتے ہیں. باب عن علامت شہر رمضان وغیرہ, علامات جو ہیں وہ شہر رمضان, ماہ رمضان اور دوسرے مہینوں کی, اس کا ایک پورا باب مرتب کیا گیا ہے. اور رؤیت الہلال, چاند کو دیکھنا, رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, بس جو موضوع ہے وہ رؤیت الہلال ہے, یعنی چاند کو دیکھنا ہے. فلاں یجب الصوم الا للرؤیا, رمضان کا آغاز بھی دیکھنے سے ہوگا اور اس کا اختتام بھی دیکھنے سے ہوگا. دوسرا مسئلہ, او مضی ثلاثین, یا 30 دن مکمل ہو جائیں. 30 دن اگر مکمل ہو جائیں گے تو پھر بھی چاند یعنی ڈیفینیٹلی ہو جائے گا, 30 سے زیادہ اسلامی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ دوسرا. ولا یجوز الافطار فی آخرہ, یعنی آخر رمضان میں ہم افطار نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے, معصوم کہتے ہیں, الا للرؤیا, مگر یہ کہ آپ اس کو دیکھ لیں, چاند کو دیکھ لیں. او مضی 30 یا 30 دن گزر جائیں. وَأَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْيَقِينِ, اور یہ عمل جو ہمیں انجام دینا ہے دیکھنے کا, یہ یقینی ہونا چاہیے. گمان نہیں, زن نہیں, چانس ہے کہ چاند نظر آ گیا نہیں, یہ نہیں. تو ہمیں اندازہ ہو گیا یہ باب کے ٹائٹل سے کہ یہاں پر جو بیان کیا ہے باب کا ٹائٹل, اس میں دیکھنا, یقینی طور پہ دیکھنا, دو مطلب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہے. کچھ روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا ہے, نوصول عنل احلہ, چاند کے دیکھنے کے متعلق سوال کیا ہے. فقال ہیا احلت الشہور فاذا رأیت الہلال, جب آپ نے چاند کو دیکھ لیا, فصوم, روزہ رکھ لیں. واذا رأیت فافطر, دوبارہ آخر میں دیکھ لیا, رمضان گزر گیا, اب شوال کا چاند دیکھ لیا, تو افطار کر لیں. یہاں پہ بھی واضح طور پہ امام جعفر صادق دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. یہ دوسری حدیث. ایک اور حدیث ہم بیان کرتے ہیں, یہ بھی, اذا رأيتم الهلال فصوموا, جب دیکھو تو روزہ رکھ لو. واذا رأيتموه فافطروا بالرأي ولا بالتزنی, یعنی کیا, یقین کے ساتھ دیکھو, گمان کے ساتھ نہیں, تزنی یعنی زن گمان کے شاید نظر آ گیا ہو, 80% چانس ہے کہ نظر آ گیا ہو, 70% یہ نہیں. ولكن بالرؤيا, اور یہ رائے قائم کرنا یا یقین حاصل کرنا کیسے حاصل ہوگا؟ بالرؤيا, بیان کر رہے ہیں کہ دیکھنے کے ذریعے سے. اس قسم کی اور روایت بھی ہیں جو کہ ہمیں آگے, ایک اور روایت صرف ہم بیان کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کتاب علی سے جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں کہ سم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ, اور پھر ڈراتے ہیں, وایاکا, ایاکا جہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ, کوئی غلطی نہیں کرنا, ہوشیار ہو جاؤ. کس بات سے؟ وشکا وظننا, یعنی یہ جو دیکھنا ہے یہ شک و گمان میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر واضح طور پر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ رؤیت کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. دوسرا مبنا جو ہے اس کے اندر ہم وضاحت کر دیں کہ خود دیکھنے کی تفسیر میں بعض مراجع میں اختلاف ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ صرف آنکھ سے دیکھنا جیسے آغا سیستانی ہے ان کا مبنی ہے ان کا اصول ہے اور یہ اصول بھی اصولوں کی روشنی میں ہم بتا دیں مہاراج جب بھی کوئی رائے قائم کرتے ہیں وہ بھی ذاتی رائے سے نہیں کرتے قرآن و حدیث سے کچھ کلی قوانین اصول اس کامن لاز آتے ہیں ان لاز کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے ہیں لاز کیونکہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو اپلیکیشن جب ہوتی ہے تو ڈفرینٹ رزلٹ آتے ہیں نتائج ڈفرینٹ آتے ہیں جبکہ مقام معظم میں رہبری جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں اور ان کے لحاظ سے دیکھنا دیکھنا ہے چاہے آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا آپٹیکل ایڈ سے دیکھیں چشمے سے دیکھیں آنکھ سے دیکھیں یہ سب کا سب ان کے نزدیک دیکھنا ہے تو میجر ڈفرینس جو ہے نمبر ون دیکھنا اور دیکھنا بھی ان دو چیزوں کی
اس میں تفسیر کے اندر جو اختلاف
جی انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ انشاءاللہ آئیں گے اور بیان کریں گے کہ یہ جو ہے کس طرح سے دو عیدیں ہوتی ہیں اور کیا کیوں دو عیدوں کا جو ہونا ضروری ہے ہمیں صرف آخری کنکلوژن یہ لینا ہے ہم معصومین کی روایات سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے یہ اتحاد نہیں ہے کہ ہم دین کی روایات کو چھوڑ دیں اور ایک ہی اکٹھے دین بنا دیں بلکہ بندگی اور مسائل کو سمجھنا یہ سمجھ جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے جیسے اور مسائل میں مراجع میں ڈفرینس ہوتا ہے تو آپ مجتہد اپنے مقلدین کو مسائل بیان کرتے ہیں مقلدین فالو کرتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی
سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہوتا ہے اختلاف جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ روایات میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں انہی کے ضمن میں ہی مجتہدین جو آ کر ایسے فتوے کو انتخاب کرتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور بعض جگہ پر طبیعی بات ہے اور منطقی بات ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے چونکہ ہمارا جو یہ زمانہ چل رہا ہے وہ ترقی یافتہ زمانہ ہے جدید ہے اس کی بعض چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں کہ فہم کے اندر آ کر اختلاف ایک ممکن چیز ہے کہ اس کے تفصیل میں نہیں جا سکتے چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے آپ سب جیسا کہ آغا سید فرما رہے تھے کہ عید تب ہوتی ہے یا ماہ رمضان تب ہوتا ہے کہ جب چاند نظر آئے رؤیت ہو رؤیت ہلال اگر ہو تو یہاں پہ پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ رؤیت ہلال یا چاند دیکھنا جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے کیسے ثابت ہوگا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ جی یقیناً مراجع نے اپنی توضیحات میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کے لیے یہ ثابت ہو کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور یقیناً یہ بات واضح ہے کہ چاند نظر آئے تو تب ہی کہہ سکتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے لیکن اس کے کچھ طریقے ذکر کیے گئے ہیں ثابت کرنے کے مثلا رابر معظم کے نزدیک پانچ طریقے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک چار طریقے ہیں پہلے یہ ہم بتا دیں کون سے پانچ طریقے ہیں اگر رابر معظم کے نزدیک پہلی یہ بات ہے کہ خود انسان چاند کو دیکھے اگر ظاہر سی بات ہے کہ انسان خود چاند کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ثابت ہو گیا یقین حاصل ہو گیا اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل شخص جو ہیں وہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے دو عادل شخص یہ ضروری ہے اور عدالت میں مراد واضح ہے یعنی جو حلال و حرام کے پابند ہیں جانتے ہیں حلال کو اور واجبات کو انجام دیتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں یہ شخص عادل ہے اور ایسا شخص ایسے دو شخص اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی ثابت ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گئے ہیں یہ دوسرا البتہ اس کے مقابلے میں مراجع نے لکھا ہے کہ دوسرے دو عادل اور جو ہے ان کی مخالفت نہ کریں
بالکل صحیح ہے
دو اور شخص اگر یہ کہیں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر بات قبول نہیں ہوگی دونوں کی
پھر دوبارہ تحقیق کرنی ہوگی
جی جی اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مشہور ہو جائے شہرت حاصل ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے البتہ شہرت اس طریقے کی ہو کہ اس پہ یقین ہو
یعنی جہاں سے وہ مسئلہ اٹھا ہے پتا ہو کہ کون تھا
البتہ ظاہر سی بات ہے شہرت بعض اوقات جیسے ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک چیز جو ہے وہ شہرت پکڑ جاتی ہے تو یہ معیار مطلب یہ ہے کہ اس شہرت سے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ مثلا یا علماء ہے عادل شخصیات
یعنی مشہور ان افراد کے اندر ہے جو ذمہ دار ہیں
ذمہ دار لوگ
معتبر لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو ہم چونکہ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کے اعتماد پر ہم بھی اعتماد کرتے ہیں
صحیح بات ہے اسی طریقے سے یہ تین طریقے ہو گئے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مہینے کے تیس دن مکمل ہو جائیں تو بات ختم ہے یہاں پہ مہینہ اینڈ ہو جاتا ہے
روایت میں جملہ بھی انہوں نے پڑھا کے اس میں
صحیح اور پانچواں طریقہ جو اگر رہبر معظم کے نزدیک ہے لیکن آغا سیستانی کے نزدیک وہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر حاکم شرعی یعنی مجتہد اگر یہ حکم کر دیں کہ مثلا کل عید ہے
تو عید ثابت ہو جائے گی اور یہ ہم کہیں گے کہ چاند نظر آ گیا اور کل عید ہوگی. یہ جو طریقہ پانچواں طریقہ ہے یہ فقط راہبر معظم کے نزدیک ہے, آغا سیستانی اس کے قائل نہیں ہے.
یعنی وہ قائل ہے میرے خیال میں کہ حاکم شر جو ہے اس کی قول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کر لیں.
جی
یعنی اگر اعتماد حاصل ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے چونکہ پیچھے عادل گواہ کی جو ہے وہ قید لگائی ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیں گے, وائلہ اگر خود اس کا حاکم شر ہونا جو ہے وہ ملاک نہیں ہے کہ آپ اس کی بات پر
اس پہ اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ آغاسستانی کا مبنے کے اندر ایک اور فتویٰ میں بھی ملتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم موجود ہے تو اس کی رائے کے مطابق جو ہے وہ آپ چاند کے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ ان کو فالو کریں گے. اب اگر کسی کے نزدیک جو ہے وہ رہبر معظم عالم ہے تو پھر وہ رہبر معظم کی طرف ڈائیورٹ ہو کے ان پانچ اصولوں کی طرف جا سکتا ہے, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالمیت بعنوان کیا یا ولی فقی بعنوان کیا؟ بعنوان حکم. اور حکم کب دیتا ہے ولی فقی؟ تو ہم تھوڑا سا جان لیں کہ رہبر معظم جو ہے وہ اپنے دل سے حکم نہیں دیتے, ان کی بیس پہ اور بیک پہ کیا ہوتا ہے. ہر شہر میں انہوں نے مختلف نمائندے بنائے ہوئے ہیں, ٹیلیسکوپس اور مختلف ذرائع سے وہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یقینی ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا, کیونکہ ان کے نزدیک بھی رؤیت یقینی طور پر حاصل ہونا ضروری ہے, تو پھر آغاسستانی کا بھی یہ مبنی ہے. اگر آپ کو یہ اطمینان ہو جائے حاکم شہر سے کہ اس نے رویت کو اس بات کیا ہے تو پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, کیونکہ رویت خود ایک ملاک ہے.
اور دوسرا عالم ہونے کی جو آغا صاحب نے بات کی ہے, اگر مثلا کسی کے نزدیک جو ہے اگر رہبر معظم عالم ہے بنسبت آغاسستانی کے تو وہ پھر اگر رہبر کے فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ مثلا میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ عالم ہے اور فلاں عالم
نہیں, وہ جو قواعد کہتے ہیں جو اصول بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس کو آگے لے کر چلیں گے. ایک اور مسئلہ اسی کے اندر ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہا کہ اگر چاند کو دیکھ لے تو چاند ثابت ہو جاتا ہے, تو آیا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خود دیکھے چاند؟
نہیں, بالکل ہر شخص پہ واجب نہیں ہے کہ وہ ہر شخص جو ہے فردن فردن جو ہے وہ چاند کو دیکھوں تو تبھی یہ ثابت ہو کہ مثلا ہر شخص کے لیے کہ چاند نظر نہیں. اگر کچھ لوگ جیسے بتایا گیا کہ دو عادل لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں تو کافی ہے اگر وہ کہہ دیتے ہیں.
ہاں, یہ جزوی سوال اس لیے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ متوجہ ہو سکیں, باتوں سے بات نکل جاتی ہے.
میں ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اختلاف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام کہہ رہے دیکھو, ٹھیک ہے, حکم نہیں کر رہے, واجب نہیں کر رہے, لیکن ہدایت کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے وظیفے کو عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے. اور آج کل ہم کیا ہو گئے ہیں, دوسروں پہ بیس کرنے لگے ہیں. تو چاند کو خود دیکھنے کی دعا بھی ہے, ہر مہینے کی چاند دیکھنے کی دعا ہے اور استحباب رکھتی ہے وہ دعا پڑھنا. تو جو دیکھے گا ہی نہیں وہ دعا کیسے پڑھے گا اور استحباب کو کیسے پورا کرے گا؟ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ چاند دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہر مہینے میں. تو یہ جو اختلافات کا سارا سلسلہ ہے نا, یہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پہ یہ چاند نظر آ جائے گا یا چاند نظر نہیں آئے گا.
وہ ابھی تو یہ ہو گیا, بعض افراد کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے اور پھر ان افراد پہ بھی چونکہ اطمینان اٹھ چکا ہوتا ہے پھر حیرت و پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں. ہاں, وہاں پر تھوڑی مشکل بنتی ہے کہ جہاں پر چاند جو ہے وہ عادی نگاہ سے نظر نہیں آ رہا تو وہاں ہم پھر انہی افراد پر اعتماد کریں گے جن کے پاس وہ وسائل موجود ہیں اور وہ ان وسائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اور جس مجتہد کے نزدیک, جیسا کہ رہبر معظم قائل ہیں کہ دوربین ہو یا کوئی اور بھی آلہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں, اگر اس مرجے کا مقلد ہوگا تو جو بندہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے دیکھ لیا ہے چاند ان آلات کے ذریعے, تو ان کے اوپر جو ہے وہ رمضان ثابت ہو جائے گا اور عید فطر جو ہے اس کا چاند جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اب صاحب, چاند جو ہے طلوع ہوتا ہے جب تو اس کے مختلف حالات ہیں, تو کون سا دیکھنا, کون سی حالت میں دیکھنا معتبر کہلائے گا؟
یہ بھی کچھ ہم مقدماتی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامعین توجہ کریں اور ان ٹاپکس کو سمجھ جائیں تو پھر ان مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. بیسیکلی کیونکہ یہ خاص علم سے متعلق ہے اور اس علم سے ہمارا تعلق کم ہوتا ہے تو کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ ہم بہت سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلی چیز, نقشے کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اوپر ہمارے شمال ہوتا ہے اور نیچے جنوب ہوتا ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق ہوتا ہے, الٹے ہاتھ کی طرف مغرب ہوتا ہے. یہ سٹینڈرڈ ہے. کوئی بھی نقشہ کسی بھی جگہ کا آپ اٹھائیں گے اپنے سامنے رکھیں گے تو ٹاپ پہ شمال, جنوب, مشرق, مغرب, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اوپر سے نیچے کو طول عرض کہتے ہیں اور رائٹ سائڈ سے مشرق سے مغرب کو عرض کہتے ہیں, عرض بلد اور طول بلد, جسے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بھی انگلش میں کہتے ہیں, یہ اصطلاح میں سمجھ لینا چاہیے. ایک کیوں سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اسی سے ہمیں کسی ملک کی لوکیشن پتہ چل دے کہ وہ کہاں پر ہے. اگلا مرحلہ, چاند کیسے سٹارٹ لیتا ہے, کہاں جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ مغرب غروب کے بعد جو ہے وہ غروب ہونا چاہیے, ایک ٹرم ہے. دوسری ٹرم یہ ہے کہ چاند جب غروب ہوتا ہے تو پھر اوپر کی طرف مشرق کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں چاند کو اور رویت ہوتی ہے وہ کس ممالک کی طرف ہوتی ہے, مغرب کی طرف کے ممالک, اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور یہ دو دن میں پورا مکمل ہو جاتا ہے کہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں, تیزی کے ساتھ روٹیٹ کرتا ہے. تیسری اصطلاح 29.5 دن میں, جو سائنسدان کہتے ہیں, جو اس علم کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 29.5 دن میں جو ہے چاند اپنی سرکولیشن کو مکمل کر لیتا ہے, روٹیشن کو مکمل کر لیتا ہے. تو بس دن جو معین ہوتے ہیں وہ سورج کے اوپر بیس کرتے ہیں, 365 دن سورج, جو زمین جو گھومتی ہے سورج کے گرد, تو 365 دن, اور چاند جو ہے 29.5 دن کے اندر. بس مہینوں کی کیلکولیشن خدا نے کس کے ذریعے سے رکھی ہے, چاند کے ذریعے سے, ایک مہینہ مکم. اور قرآن میں آیت بھی ہے, ہم اس کو استفادہ کرتے ہیں کہ 26 نمبر آیت میں, یعنی کل جو ہے 27 مرتبہ قمر کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس حوالے سے کہ چاند کا کیا استفادہ ہے وہ ایک ہی آیت ہے, والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کی ہیں, یہ 28 منزلیں معین کی ہیں, یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے, یعنی باریک ہو جاتا ہے. یہ قرآن سے استفادہ ہوتا ہے. بس یہ جو ہے ایک اسلامی دوسرا مسئلہ جو امپورٹنٹ ہے, یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں مغرب سے مشرق کی طرف آتا ہے. اب ہم دوسری چیز جو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ افق کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اہم مفہوم ہے, کیونکہ بنیادی مفاہیم ہے, اگر ان کو سمجھ لیں گے تو آگے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے. افق میں آغستانی اور رہبر معظم جو ہے ایک ہی نقطہ نگاہ رکھتے ہیں, افق کے قائل ہیں. اب افق کس چیز کو افق فرض کریں, اگر مغرب کی طرف ایک حد تک چاند نظر آنے کا چانس ہے تو اس سے اگلے والے ممالک میں جو ہے وہ آیا نظر آنے کا چانس ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے فرض کریں, تو اس کے اندر ایک ہے کہ اگر ہم افق ہیں, یعنی امکان ہے کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی وقت میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن, بادل آ گئے, بارش ہو گئی, ابر آلود ہو گیا, کچھ بھی ریزن ہے, یہ مشرق والا ملک نہیں دیکھ پاتا تو کیا کرے, کیا نہیں دیکھے, جبکہ امکان ہے کہ وہاں پر, کیونکہ یہ دونوں شہر آپس میں متصل ہیں, مغرب والا ملک اور مشرق والا. مثال لیتے ہیں, پاکستان ایران کے مشرق میں ہے اور ایران جو ہے پاکستان کے مغرب میں ہے. جب ایران میں چاند نظر آئے گا تو کیا ضروری ہے کہ پاکستان میں چاند نظر آئے؟ تو کہتا ہے اگر ہم افق ہیں, یعنی دونوں کے اندر سیم چانس ہے رویت کا, تو پھر کیا ہے کہ یہ دونوں کے اندر ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم افق کا معنی پس یہ ہو گیا کہ امکان ہو کہ دونوں ملکوں کے اندر جو آپس میں ایک طول میں ہوں, ٹھیک ہے, اور عرض میں زیادہ فاصلہ نہ ہو, یعنی جڑے ہوئے ہوں فرض کریں. اگر سستانی سسٹم میں کہتے ہیں 2 درجہ, کنٹرول روم سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ امیج جو ہے ہمارے سامنے لے کے آ جائیں, جو 23 مئی کو پاسبلٹی دکھا رہے کہ کتنا جو ہے کن کن ممالک میں جو ہے پاسبل ہے کہ چاند نظر آئے. تو ہم امیج میں اگر دیکھ رہے ہوں تو گرین کلر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نیکڈ آئی سے, اسی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تقریباً 30 درجے ایسٹ پر واقع ہے. اگر طول میں اس طرح سے دیکھنا شروع کریں تو 30 درجے پر, اور اس کے درجوں میں جو فرق ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درجوں میں زیادہ سے زیادہ 2 درجے اور کچھ اشاریہ فرق بنتا ہے, جو آپس میں ان کا فرق بنتا ہے. تو دوسرا جو تقریباً جو ہے اسکائی بلو کلر کا جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہوگا تو نظر آئے گا. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے اندر گرین میں ہی آ رہا ہے, حتی بلو میں بھی نہیں آ رہا. یعنی 23 تاریخ کو جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, اور یہ جو ہم آپ کو میج دکھا رہے ہیں یہ مستند ترین ویب سائٹ ہے مون سائٹنگ, جس میں دنیا بھر کے ایران کے بھی ایکسپرٹس اس کے اندر شامل ہیں, مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں, اور یہ بیس آن تجربہ ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی کیلکولیشن کرتے ہیں ان کے نمائندے ہر ملک میں جا کے اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا صحیح فور کاسٹ تھی یا صحیح فور کاسٹ نہیں تھی. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ بالکل واضح آ رہا ہے کہ اگر ایران میں چاند نظر آنے کا امکان ہے اور پاکستان میں بھی امکان ہے اور پاکستان میں ابر آلود ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فتویٰ یہی بتا رہے ہیں مجتہد ہیں دونوں مجتہدین کا،
ایک ہی جگہ ہو گیا
جی
تو میں ہو جائے گا
کیوں؟ کیونکہ افق ایک ہے، کیوں؟ کیونکہ پاسبلٹی دیکھنے کی ایک ہے، بس اگر ہم جوار ہیں عرض میں دونوں ایک ساتھ ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، طول میں ایک ہی رینج میں، ایسا نہ ہو کہ ایک ملک ادھر ہو اور ایک ملک ادھر ہو، فاصلہ زیادہ ہو تو ہم اس کو بیس بنا دیں، ہم افق نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم افق اسی وقت ہو سکتے ہیں جب نزدیک ہو، تو چاند دیکھنے کا چانس جو ہے وہ نزدیک ہو. یہ دوسرا مفہوم ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسرا مفہوم جو ہم نے بیان کیا وہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ دینا چاہیے کہ آغا سیستانی جو ہے وہ آنکھ کی رویت کو قرار دیتے ہیں. اب اگر امیج کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لکھا ہوا ہے کہ آپٹیکل ایڈ سے نظر آنے کے جو ممالک ہیں، تو یہاں پر آغا سیستانی کے مقلدین اس کو فالو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا. جب آنکھوں کے نظر نہیں آ رہا، یا آغا سیستانی کہتے ہیں آنکھوں سے نظر آئے، یا آنکھوں سے نظر آنے کا امکان ہو، اور امکان آغا سیستانی کے مزید یقینی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر منجمین اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان کی نظر میں، اور یہ گمان لگا رہے ہیں اور یہ اندازے لگا رہے ہیں، تو ہم نے دیکھ لیا کہ روایات میں بھی یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کی احتیاط وہ کرتے ہیں. یہ تیسرا مفہوم ہے کہ اگر ہم سمجھ جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم بیان کرتے ہیں کہ مجتہد کا کہنا یا دفتر کا انتظار کرنا، خود آغا سیستانی جو ہیں وہ ایک فتوے میں بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ جی آیا ہم جو ہے آپ کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ کا دفتر اگر اعلان کر دے تو ہم عید کر لیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بتایا کہ مقلد پر واجب ہے کہ وہ عالم فقیہ کے فتوے کے مطابق ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، پر دفتر کے اعلان کا انتظار نہیں کرنا.
دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے چاند نے نظر آنا تھا، اگر اس طریقے سے انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، وَاِلَّا آپ فقط ان کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے.
اور میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، علماء کو فون کر رہے ہوتے ہیں عوام، علماء نے بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے. علماء نے بھی رویت کرنی ہے. علماء نے بھی ان 50 مسائل کو ہی دیکھ کے آپ کو بتانا ہے. تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ، واجب سے مراد یعنی فقی واجب نہیں کر رہا، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے شولڈرز کو کیوں خالی کریں ہم، اور اس سے اختلاف سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس بات کی بھی بہت تاکید کی ہے مہاراج نے کہ علمی اختلاف میں ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنی ہے ہم نے، کہ میڈیا پہ بہت ہی بری صورتحال ہو جاتی ہے. پچھلے چند سالوں سے جب چاند میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ ان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. بھائی بلیم ہمیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ ہم نے چار مسئلے نہیں سیکھے، اور اگر ہم سیکھ جاتے تو بڑی آسانی سے اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہیں. یہ بنیادی مسائل ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے.
یعنی انتہائی اہم بحث ہیں. اگرچہ اگر ہم تقلید کی جو ایک نظام ہے، مرجعیت کا جو نظام ہے، اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے لیے جو حرف آخر ہے وہ مرجعیت ہے، اور نظام تقلید ہے کہ جو ہم نے اپنے ایک عالم مجتہد کی جو ہے وہ تقلید کرنی ہے. اور پھر بعض تفاصیل جو ہے وہ بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے جوانوں کے ذہنے میں سوال ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں اختلاف ہے. تو خوبصورتی سے اور انتہائی مختصر انداز میں جو ہے آپ نے بیان کیا کہ بعض جگہ پر کہاں اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا کبھی رویت کی تفسیر کے اندر ہے. اچھا، یہ بھی پھر ایک پورا موضوع ہے کہ اس رویت کی تفسیر میں اختلاف کیوں ہے، کہ عرض کیا کہ چونکہ یہ مختصر پروگرام کا حصہ نہیں ہے، چونکہ اگر اس پہ گفتگو جاری ہو تو کئی پروگرامز چاہیے کہ اس کو واضح کریں، اور وہ علمی گفتگو ہے، ہماری عوام کو شاید وہ بات سمجھ بھی نہ آئے.
یہ مباحث درس خارج کی ہیں، مسئلین آپس میں بات کرتے ہیں،
یعنی ماہرین چاہیے ہوتے ہیں، اس میں آ کے پھر اس سے نتائج لیتے ہیں. دوسرا جو اختلاف اہم آپ نے اشارہ کیا، میں اس لیے پررنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات کیچڑ اچھالنے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. دوسرا جو اختلاف مین ہو جاتا ہے وہ ہے افق کا مسئلہ ہے. مثلاً بعض مراجع ہیں ہمارے کے جو افق کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ قائل ہیں کہ مثلاً فرض کریں اگر سعودیہ میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اس ایریے کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، اور آج کے بھی ہمارے مراجع موجود ہیں. لیکن جیسا کہ آغا سیستانی رہبر معظم ہیں، یہ قائل ہیں کہ بعض ممالک افق رکھتے، یعنی ہر ایک کا اپنا افق ہے، لیکن پھر یہ ہم افق بھی ہو جاتے ہیں جا کے، جس کی وضاحت سادہ زبان کے اندر آپ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم اگرچہ اس کی اگر علمی زبان استعمال کرتے ہو شاید ناظرین نہ سمجھ سکتے. انتہائی ممکن ہے کہ کوئی پڑھا لکھا اعتراض کرے کہ آپ یہ کیا بیان کر رہے تھے، تو یہ بھی توضیح دیتا چلوں کہ سہل زبان اس لیے استعمال کر رہے تھے، بغیر اصطلاح سے اس لیے مطلب بیان ہو رہا تھا تاکہ ناظرین جو ہے ہمارے کسی حد تک سمجھ جائیں کہ تھوڑا تھوڑا سا علمی اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے.
بالکل
تو بلا وجہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا اختلاف ہو رہا ہے اور یہ مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں. آ کر آغا صاحب بات چل رہی ہے اختلاف کی, تو سوال یہی آ جاتا ہے کہ اگر ایک ہی شہر کے دو علماء کے جو گروہ ہیں آپس میں اگر وہ اختلاف کر جاتے ہیں تو پھر اس میں مکلف کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟
اس میں دو صورتیں بنتی ہیں کہ دو گروپس ہیں, ایک علماء کا گروپس کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہم نے چاند دیکھا ہے, اور دوسرا گروپس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر پہلے والے گروپ کی بات مانی جائے گی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا گروپس کہہ رہا ہے, گروپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاند جو ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر آیا ہے یا نہیں آیا, ٹھیک ہے. یہ پہلی سچویشن ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے اور یقینی بنیاد پر وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور دوسرے جو ہیں دوسرا گروپ جو علماء کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا, وہ بھی یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان دونوں کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس میں پھر وہی طریقہ کار ہیں, وہ جو چار پانچ طریقہ کار ذکر کیے ہیں علماء نے, ان میں سے اگر کوئی ایک طریقہ کسی کے لیے ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چاند نظر آ جاتا ہے. یا ایک یہ طریقہ ہے کہ حاکم شرع کو اگر مطلب رجوع کریں, اگر آپ رابر معظم کے وہ مقلد ہیں تو آپ ان کی بات کو مانیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے تو آپ ان کی بات مانیں اور آپ کے لیے جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. تقریباً اس میں یہی بات ہے, کوئی اور
تیسری؟ ٹھیک ہے جی. چونکہ پروگرام ہمارا یہ مسئلہ تھوڑا لمبا ہو گیا تھا, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. بعض اوقات ٹیلی ویژن کے اوپر اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, آیا عوام اور ناظرین جو ہیں وہ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن والے؟
اس میں یہ ہے کہ اگر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے, اگر رہبر معظم کا یہی فتویٰ, اگر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یا حکم ولی فقی ہے, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے اعلان کر, ان کا اعلان جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہوا ہے تو پھر یہ کافی ہے, رہبر معظم بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ ان کا یہ فتویٰ ہے.
اچھا اس میں وضاحت کر دیں کہ جب حکم کریں, اور رہبر موسم جو ہے پوری دنیا کے لیے حکم نہیں کرتے, آج تک جو ان کی پریکٹس ہے وہ ایسی نہیں ہے, بس ایسا نہیں, نہ آغا سیستانی جو ہے پوری دنیا کے لیے فتویٰ بتاتے ہیں کہ جی میری رائے کے مطابق چاند ہو گیا ہے, اور نہ جو ہے رہبر موسم یہ بتاتے ہیں, انہوں نے فتوے بتائے ہیں, ان فتووں کی روشنی میں ہم نے
ملاک بتائے اور ملاک کے تھرو جو فتاوی دیے ہیں اس کے مطابق جو تشخیص دینا ہوتا ہے مکلف
جی, اور یہ مکلف جتنا زیادہ اپنی انفارمیشن کو بڑھائے گا وہ آسانی میں
آسان ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت اگر دین کی سوجھ بوجھ آ جائے تو یہ مسائل حل ہو جاتا ہے.
اسی طریقے سے چونکہ کہا سستانی کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر عالم فقیہ جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں تو ان پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اب اس میں جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اگر رہبر معظم جو ہے وہ عالم ہے بنسبت آغا سستانی کے, تو اس صورت میں اگر وہ کہہ دیتے ہیں, اگر رہبر جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں,
وہ چونکہ آلات کے ذریعے آنکھ دیکھنے کے قائل ہیں اور وہ ان کی طرف رجوع کر کے جو ہے وہ اپنی مشکل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. آ کے بہت سارے مسائل باقی رہ گئے ہیں, ضرورت بھی ہے, ان شاء اللہ کوشش کریں گے کل ان کو تکمیل کر سکیں, کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ناظرین ہمارے اس سیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.